رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله مواطن كثيرة يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله والمؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صلوات ماہ رجب کی پہلی رات شب یکم رجب چودہ سو چودہ ہجری کو سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی 145ویں تقریر ہے کہ جس سال کی دسویں تقریر ہے کہ کیسے عالم میں شروع ہو رہی ہے کہ ایک جانب شب ولادت کی بنا پر خوشی دوسری جانب نائب امام کا انتقال جو نہ صرف یہ کہ ہم سب کو پوری ملت جعفریہ کو سوگوار کیے ہوئے ہے بلکہ نصوص معتبرہ اور روایت صحیحہ کی روشنی خود ائمہ طاہرین بھی اس وقت حالت غم میں ہے اور آج کی یہ تقریر کیونکہ سال کے اس موقع پہ ہو رہی ہے جس کے بعد میں دو ہفتے کی آپ سے اجازت لیا کرتا ہوں یعنی آئندہ دو منگل آپ کی خدمت نہیں ہو سکے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ 1994 کا پہلا منگل 4 جنوری لیکن موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے آج کی تقریب میں کسی طرح بھی مکمل نہیں کیا جا سکتا ہے تو بس غزوہ حنین گفتگو شروع تو ہو جائے گی لیکن باقی دو ہفتے کا ایک درمیان کا غیب آپ کو برداشت کرنا ہوگا اور باقی ماندہ گفتگو اس کے بعد 2 جنوری میں ہوگی تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں آج کے اس دن کہ جب ویسے بھی 10 منٹ کی تاخیر سے ہماری گفتگو اس لیے شروع ہو تو بہرحال ملت جعفریہ کے ایک بڑے حصے نے جگہ جگہ شوق کی مجالس کو بپا کیا چنانچہ جو میرے باقاعدہ درس ہیں اس کے علاوہ بھی میری مصروفیات کچھ بڑھی جب یہ خیال کیا گیا کہ آج کی تقریر کا وقت بھی کچھ کم ہو گیا موضوع ایسا تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا تو پھر کیوں نہ مسئلے پر گفتگو تو کی جائے لیکن آج کی شب ولادت اور یہ غم کے 40 دن جو مرجے کی وفات کے بعد ہیں ان کا بھی تھوڑا تھوڑا تفصیلات ہو جائے اور آج ہی کی تقریر کی ابتدا مجھے اصل میں تھوڑا سا موضوع سے اس لیے بھی ہٹنا کہ پچھلے منگل کو جو میں نے عرض کیا تھا تو سیرت رسول کا وہ موڑ آ گیا پچھلے منگل جہاں عمومی طور پر دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک خاص پیغام اور دینا خاص تو نہیں پیغام تو بہت پرانا صرف یاد دہانی کرانا ہے پچھلے منگل کو ممکن نہ ہو سکا تو آج ابھی وہ چیز تھی باقی بظاہر یہ 3 ایسے موضوعات جو ہمارے عقل عنوان سے غیر متعلق ہیں اور عقل عنوان کے لیے وقت پہلے ہی کم تو ذرا سا 138 تقاریر کے برس آج کی تقریب اپنے انداز کے اعتبار سے ذرا سا عقل موضوع سے ہٹتے ہو لیکن گفتگو ہو رہی تھی مکہ فتح ہو چکا ہے اسلام کی حکومت قائم ہو چکی ہے بس ابو ان تم الخا مکے کے 9 مسلموں آغاز کیا جا چکا ہے لیکن مکے طاقت کی وجہ سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا رہا بلکہ جو وہ مشہور اردار مکہ صفوان ابن امیہ جو بھاگ کے جدہ چلا گیا تھا اس کا چچا داد بھائی پیغمبر کے امامے کو نشانی بنا کے اسے واپس لے کے آ رہا اس نے جب 2 مہینے کی مہلت مانگی تھی تو رسول نے اسے 4 مہینے کی مہلت عطا کر دی. ان حالات میں ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا کہ انتہائی مناسب موقع سے پروردگار کی جانب سے درد تھا عالم اسلام سے. دیکھیے یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جب انسانی ذہن بہت آسانی کے ساتھ شیطان کے تابع ہو جاتا ہے, مشکلات میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں پھر بھی اپنے آپ کا قابو پانا نسبتاً آسان ہے. لیکن اقتدار کے وقت, کامیابی کے وقت, فتح و نصرت کے موقع پر اپنے حریف یا اپنے دشمن کو مغلوب اور شکست کھاتا دیکھنے کے بعد وہ موقع آتا ہے کہ انسان کے دل بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں جو پورے مقصد کو بنا کر کے رکھتی ہیں. دنیا کی تمام تحریکیں, دنیا کے تمام انقلاب, دنیا کی تمام تبدیلیاں مذہب اور غیر مذہب سے پتہ نہ کر عین وہ موقع کہ جہاں ایک زمانے میں ظلم برداشت کر کے اپنے فوج اور مقصد سے مخلص ہو ان کے ہاتھ میں طاقت رشتے دار آ گیا تو اس کے بعد ان کے ذہن بدل سکتے ہیں. کامیابی کا ابھید نشہ ہے جو کسی اور نشے کے برابر, جس سے کسی اور نشے کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. فتح مکہ عین ایسے موقع کے واقع کہ پورے عرب میں بظاہر اسلام کا کوئی حریف نہ رہا, اور اگر کوئی اسلام کے مقابلے میں آ بھی سکتا تو اب لشکر اسلام جیسی تعداد کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. ٹھیک وہ موقع تھا کہ مسلمانوں کے ذہن فتح و نصرت کا وہ نشہ کر سکتا جس کے بارے میں معصوم کی ایک مرتبہ حدیث تھی کہ مظلوم جب کبھی ظالم بنتا تو اصلی ظالم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا, اور غریب جب پیسے والا بنتا تو پرانے پیسے والے کے مقابلے میں 9 دولتیے کا دماغ زیادہ خراب ہوتا. بہت ساری احادیث میں انسانی فطرت کے اس پہلو کو واضح کیا گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ عالم اسلام فتح مکہ کی خوشی کے بعد بجائے اس کے بارگاہ الہی میں اور زیادہ فکر ریز ہو جائے, بجائے اس کے کہ اور زیادہ اس کو انتظار پیدا ہو, بجائے اس کے کہ اور زیادہ پروردگار کے احسان کا احساس ہو کہ ہم کتنا تھے اس نے ہمیں اتنا طاقتور بنا دیں. این ممکن ہے کہ اپنی طاقت اور اپنے اقتدار دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں شیطان کو داخل ہونے کا موقع دیا جائے. چنانچہ پورا مبارک کا ایک نفس جہاں مسلمانوں نے اذا جاء نصر اللہ والفتح نصرت و فتح کی بشارت دی, وہیں پہ آ کر میں کہا گیا مستقبل ہو یہ بہترین مناسب ترین اور ضروری ترین موقع کہ اپنے پروردگار کی حمد کرو اور اس سے طلب مغفرت طلب کرو. ہے ایک وہ موقع ہے کہ ذہنی انسان اقتدار میں اپنے آپ کو پا کے بدل سکتا ہے, اور ہم نے دیکھا یہ قرآن کی اتنی تاکید, پیغمبر اسلام کی اتنی احتیاط, اور اسلام کی جانب سے بار بار اس مسئلے کی جانب وارننگ کے باوجود مسلمانوں کے دماغ, مسلمانوں کے ذہن ایک مرتبہ قابو سے باہر. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ یہ تاریخ کا واقعہ ہوگا جس کی سند معلوم نہیں, حدیث ہوگی کہ جس کے راویوں پہ ابھی ہم کو بحث کرنا, یہ سورہ مبارکہ 24 کی 25 آیت جس کی تلاوت ابھی کی گئی, لقد اترکم اللہ مواطن کثیرۃ یوم حنین, اللہ نے بے شمار مقامات سے تمہاری مدد کی, اور انہیں تک کہ آج اگر تم کثرت ہو جب تمہاری کثرت سے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا, تم نے گھمن پیدا ہو گیا تھا کہ آج تو ہماری اتنی بڑی تعداد ہے کہ ہم تو جی کرے نہیں, ہمارا جیسا اور کوئی نہیں, اور ساقت علیکم الارض بما رحبت, نتیجہ یہ نکلا کہ اتنی وسیع زمین وہ بھی تمہارے لیے تنگ کر دی گئی, تم مولے تم مدریر, پھر تمہیں پیس گھرا کے بھاگنا پڑا. اب باقی جو کچھ تفصیلات قرآن بتا رہا یہ تو انشاءاللہ واقعات کے بیان میں آئے, لیکن قرآن نے یوم حنین مسلمانوں کی ناکامی کی اصل وجہ یہ بتا دی کہ اس آجبت کو کثرت ہو, جب تمہاری تعداد کی کثرت آجبت کو تمہیں حجب میں ڈال دیا, حجب یہ خود اخلاقی اور نفسانی ایک ایسی برائی کہ جس کا تذکرہ مراجے کے رسالہ عملیہ نیت کے مقام میں ملتا ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی نیت اور اس کے ثواب کو ختم کرتے ہیں, ریا اور حجب. تفصیل انشاءاللہ آتی رہے گی, لیکن فی الحال یہ عرض کرنا غزوہ حنین میں مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ آجبت کو کثرت کو کثرت کے غرور, کثرت کے غرور کا مطلب یہ کہ انسان اللہ کو بھول جائے اور یہ سمجھنے لگا کہ اب ہماری کامیابی اس لیے کہ ہماری تعداد اس لیے تھا, جب تک تم یہ سمجھ کے میدان میں اترتے تھے کہ ہماری کامیابی اس لیے ہے کہ ان اللہ مہانا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو تم کامیاب ہوتے, اور جس دن تمہاری نیت میں غیر محسوس تبدیلی آ گئی تمہیں بھی پتا نہ چلے. وہ آج تک نیت ہوتی تھی کہ ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہم جیتے ہیں, اور قرآن کی لفظ کہہ رہی ہے کہ آج یہ خیال آ گیا کہ کثرت ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہم جیتے ہیں. چنانچہ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور ایسی بدترین شکست کہ تاریخ اسلام اس آیت کے حوالے سے بہت بعد کا ایک واقعہ ملتا ہے, اور وہ یہ کہ جب متوکل عکاسی کی ماں نے کسی مسئلے پر ایک منت مانی, متوکل عکاسی کا حوالہ اس ماہ رجب اسی ہفتے جو ہفتہ چل رہا, آج تو ولادت کی تاریخ ہو گئی, رجب کا چاند نظر آنے کی اطلاع مل چکی ہے, اس لیے اس کے بعد پرسوں دسویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے, اور اس کے دو دن بعد دسویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے, اور بعد کیلنڈر دسویں امام کی شہادت کی تاریخ چار دن پہلے 26 جماعت استعمال گزری, ساری بات اسی ہفتے وہ برتن دسویں امام کا ذکر ہونے والا ہے ولادت اور شہادت کے حوالے سے, اور جب امام کا ذکر ہوتا ہے ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے جس میں یہی غزوہ حنین کی آیت بطور دلیل آتی ہے. متوکل جیسے ظالم کا زمانہ ہمارے دسویں امام کو ملا, اور پھر اس کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا اور ایک تھوڑا نکلا اس کے جسم پر, اور اذیت و درد و تکلیف بہت زیادہ, اس کی ماں نے ایک منت مانی کہ اگر میرے بیٹے کو راحت و آرام مل جائے تو میں مالک کثیر راہ خدا میں خیرات کروں. اور جب بیٹے کو راحت و آرام ملی, وہ بھی براہ راست نہیں بلکہ اس کی تکلیف جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو یا خود پتلے یعنی متوکل کی ماں جو منت ماننے والی ہے, اور یا متوکل کے وزیر اعظم بتائی اس نے خاں دسو امام سے رجوع کیا, امام نے خاص جتنی رسوا بنا کے اس کو دیا کہ دسو امام کی سیرت کی ہر کتاب میں آپ کو ملے کہ کھلا کھلا چیز کو ملا کے دوا مرہم بناؤ, اس گھوڑے پہ وہ مرہم لگاؤ, اس کے بعد اس کو جب شفا حاصل ہو تو اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ منت کیسے پوری کی, کیونکہ منت 100, 200, 1000, 10,000, 2,00,000 کا ذکر نہیں ہے, مال ایک کثیر راہ خدا میں دینا تو کثیر کسے کہتے ہیں. اور یہ واضح ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت سے لے کے آگے تک ہمارے مراکز اور مستحقین کے رسالے عملیہ میں آپ کو ملے گا کہ انسان بعض اوقات منت اور بعض اوقات مسیحت, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں مبہم الفاظ آتے ہیں. بلا کام ہو گیا تو میں کچھ روزے رکھوں, کچھ کسے کہتے ہیں. بلا کام ہو گیا میں کچھ راہ خدا میں دوں گا, کیا چیز ہے وہ راہ خدا؟ یا مرتے مرتے کوئی آتی وسیعت کر گیا کہ میرے پاس میرے مال میں سے ایک حصہ مطلب مسجد کو دو دے, امام باڑے کو دے دو, بلا کیا ہے ایک حصہ؟ باقاعدہ اس پر جیسی بھائی کہ اگر کچھ مال کی منت مانی جائے, اگر کچھ روزوں کی منت مانی جائے, اگر کچھ نماز کی منت مانی جائے, اگر ایک شہر راہ خدا میں دینے کی منت مانی جائے تو ان الفاظ کا مطلب کیا؟ اسی میں یہ حدیث آتی ہے کہ اب ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا, لیکن خود متوکل اور اپنی ماں کو کسی کے جواب میں اطمینان نہیں تو بات امام تک پہنچی. اور امام نے کہا کہ 80 درہم راہ خدا میں دینا, اعتراض یہ ہوا دلیل کیا؟ امام نے سورہ توبہ کی 25ویں آیت کو لکھ کے واپس بھجوایا کہ پروردگار کہہ رہا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ مَوَاطِنَ كَثِيرًا, اللہ نے تمہاری کثیر موقعوں پہ مدد کی, اور اللہ کے رسول کی زندگی میں 80 لڑائیاں لڑی گئی, چاہے وہ بطور غزوہ ہو جس میں رسول خود گئے, چاہے بطور سریا ہو جس میں لشکر اسلام بھیجا گئے, لیکن مدینے میں آنے کے بعد جب سے جہاد واجب ہوا پیغمبر اسلام کے انتقال تک 80 لڑائیاں لڑی گئی جسے قرآن نے کثیر کہا, تو پتہ چلا کہ قرآن کی اطلاع میں کثیر کے معنی 80. سنا یہ سورج توبہ کی غزوہ حنین والی آیت اس حوالے سے بھی تاریخ میں آ گئی کہ اس سے یہ پتا چلا کہ پیغمبر کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوتی, اور ان جنگوں میں دو جنگیں ایسی 80 میں کہ جب رسول کے ہوتے مسلمانوں کو پہلے شکست اٹھانا پڑی, اگر کے بعد میں آخر مسلمانوں کو کامیابی ملی, اور عجیب تبارت ہے ان دونوں لڑائیوں کہ دونوں لڑائیوں شکست پہلے عالم اسلام کا مقدر بنی, اور آخر میں کامیابی صرف علی کی ذوالفقار کے صدقے میں عالم اسلام کو حاصل ہوئی. مقدمہ حنین جس کی تفصیل اتنی آج آ گئی تو آج آ گئی, ورنہ ماہ جنوری کے پہلے منگل میں آئی, صرف علی کی تلوار سے جس نے اسلام کی عزت و آبرو کو اس وقت بچا لی جب شکست کے ساتھ برداشت کرنا پڑ رہی, اور ایک جنگ اور پوری 80 لڑائیاں جن کا تذکرہ قرآن نے غزوہ حنین کے حوالے سے کیا, پیغمبر کے ہوتے میں ایسی شکست جتنا شکست دو ہی لڑائیوں میں ہوئی, ایک بہت بڑے کھلے اور دونوں جگہوں پر ایک بنیادی خرابی آ گئی, دونوں جگہوں پہ ایک ایک خرابی. اب ہم کو یہ دیکھنا سیرت رسول کا حصہ یہ بھی واقعات کے ساتھ ذرا ان کا انالیسس تجزیہ اور تحلیل. اب ہم کو یہ بھی دیکھنا کہ کس چیز رسول کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو شکست دلوائی. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے, بڑا اہم مسئلہ. پیغمبر دنیا میں نہ معصوم غیبت کی عالم میں اور ان کے ماننے والوں کو کہیں شکست ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جو بغیر باپ کے ہو, جو بغیر سرپرست کے ہو, جو بغیر ظاہری وسیلے کے ہو تو وہ شکست کھا سکتا, مگر پیغمبر کا بنف سے تکلیف ہونا اور مسلمانوں کو شکست برداشت کرنا, یہ دونوں لڑائیوں میں اس کے لیے ایک پیغام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 139ویں تقریب میں بہت کا موقع کہا, بہت تو بہت پہلے بیان ہو گیا. نہیں, بہت کے حوالے سے فتح بکہ کی جو گزشتہ تقریب کا آخری پیغام تھا اس کو واضح کرنا. ہم اپنے موضوع کی ترتیب نہیں چل رہے. فتح بکہ کا آخری پیغام کس تھا؟ وہ بہت کی لڑائی میں ایک مرتبہ بیان ہو چکا, بہت کی لڑائی کی شکست اس کی وجہ سمجھ گئی. وہ فتح بکہ سے رقص مل رہا, میں واپس 139 تقاریر کے بعد پھر وہاں سے بہت سے مسئلہ شروع نہیں کر رہا ہوں. بہت کی لڑائی میں شکست کی صرف ایک وجہ تھی, اور وہ وجہ یہ کہ اسلام خصوصاً لیکن دنیا کی ہر تحریک عمومی طور پر اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا کر دی کہ تمہارا آئے تمہیں جو ذمہ داری دے کے جا رہا تمہیں اپنی ذمہ داری سے انحراف نہیں کرنا. اس تحریک کے ماننے والوں نے اپنے آئے کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری سے انحراف کیا, وہ تحریک ناکام ہوگی. چاہے وہ دنیاوی اور سیکولر تحریک اور چاہے وہ اسلام کے دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والی تحریک, اور میں صرف ایک ہی تو غلطی ہوئی. یہ لشکر اسلام لشکر کفار کے مقابلے میں آئے اور گھنٹے کے اندر اندر کافر میدان سے بھاگتے نظر صاف ہو گیا. بہت کا میدان ایسا لگ رہا کہ یہ عالم اسلام سب سے جلدی جیت لینے والی جنگ ہو جائے گی. ایک گھنٹے سے کہ تم نے سارے کافر بھاگ رہے, یہ غلطی ہوگی. پیغمبر نے جنگ شروع ہونے سے کچھ پہلے 50 تیر اندازوں تاریخ کا مشہور واقعہ دہرانا نہیں, اس کا نتیجہ آپ تک پہنچانا, اور وہ نتیجہ بھی اس لیے نہیں کہ آج کے موضوع سے ہٹنا چاہتا ہوں, فتح مکہ سے تسلسل. کہ جس وقت تیر انداز مقرر کیے جا رہے تو انہیں پیغام دیا کہ دیکھو ہم جیت جائیں یا ہار جائیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس محاذ کو اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک کہ رسول کی جانب سے دوسرا حکم نہ آ جائے. چنانچہ جو الفاظ بعض روایتوں میں عالم الورا میں شیخ طبرسی نے عجیب جملہ لکھا کہ رسول نے کہا کہ اگر اتنا یقینی ہم جیت جائیں کہ کفار مکے کی سرحدوں سے ٹکرانے لگے تبھی تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنا, اور اگر ایسی شکست ہو جائے کہ تم مجھے شہید ہوتے دیکھو اپنی آنکھوں کے سامنے تبھی تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا. بس بس اسی ایک ہدایت یا ایک مشورے کی مخالفت کی کہ جب ان تیر اندازوں حکم رسول کے آگے اپنی عقل چلانے لگے, یہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو پاک بڑا اختیار کر رہے ہیں, مسلمان جیت گئے ہیں, عالم اسلام کی کامیابی یقینی, اب کیا ضرورت ہے کہ ہم یہیں سے بیٹھے رہیں, چلو آگے بڑھو. جب تین آدمی اپنی جگہ ڈٹے رہے مگر 47 تیر اندازوں کی مخالفت, اور وہ مخالفت بھی کسی بدنیتی کے ساتھ نہیں, حکم رسول کے آگے اپنا اشتہار چلانا, کہ رسول نے جو کہا تھا وہ اپنی جگہ, لیکن اب اس حکم کا موقع نہیں رہا, اب حالات بدل گئے, اب واقعات بدل گئے, اب ہم اپنی رائے چلا سکتے ہیں. چنانچہ ایسی شکست پوری تاریخ اسلام میں مسلمانوں کو کبھی نہ ہو, یعنی رسول کی زندگی میں ایسی شکست کبھی نہ ہو. غزوہ حنین میں 70 مسلمان نہیں مارے گئے, صرف 4 مسلمان معتبر روایت میں نام ملتے. غزوہ حنین مسلمانوں کی توہین ہوئی, غزوہ احد میں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں, یعنی یہاں مسلمانوں کو جانی نقصان, وہاں مسلمانوں کو عزت و آبرو کا نقصان, لیکن جانی اعتبار سے غزوہ احد جیسا نقصان کبھی نہ ہو. رسول کے ہوتے ہوئے رسول غائب نہیں, رسول مدینے میں نہیں, یہ رسول نے کسی کو لشکر دے کے بھیجا نہیں, خود رسول میدان میں موجود اور عالم اسلام کو شکست ہو رہے. وجہ کیا ہے؟ صرف کہ پیغمبر جس کو جو ذمہ داری دے گی اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو رسول کے ہوتے ہوئے اسلام محفوظ رہے گا, مسلمان شکست کرنا. اور یہاں پہ بہتر ایک جملہ بیان کر اپنے دلیل کو مکمل کرتا وہ رب سے مسائل بھی بن جاتا, اور اس کے طرح صدر دے دی تو دنیاوی اعتبار ویسے نہ اصولن نہ عقلن نہ مذہبن, لیکن دنیاوی اعتبار سے گڑبڑا کی ہمیں شکست نظر آتی ہے ظاہر, لیکن وہ دنیاوی شکست بھی نہیں تھی. ظاہری طور پہ کوئی سرکاری واقعات پڑھے تو یہ کچھ تاخیر کا جملہ آ سکتا کہ ظاہری اعتبار سے لشکر حسین ختم ہو گیا, مگر وہ لشکر حسین جو ظاہری اعتبار یزید کے اعتبار سے ختم ہو گیا وہ دنیا کی بلکہ کائنات کی سب سے بڑی فتح بن گئی. اب صرف ایک وجہ یہ لشکر حسین نے, حسین نے جس کو جو ذمہ داری دی اس طرح وہ اپنی ذمہ داری سے انحراف نہیں کر رہا, حتیٰ یہ کہ جن بیویوں کو جس خیمے میں بٹھا کے گئے, یہ تو بارے مکہ نے خیمے, یہ یزید کے لشکر نے خیمے کیوں جلا, تو اتنے لالچی لو کہ بیمار کے نیچے سے بستر کو خرچ کے لیے بیمار کو شہید نہیں کیا, اس وقت ان کے ذہن میں دولت کی لالچ تھی, چھوٹی چھوٹی بچی کے کان سے گوشوارے چھین کے لے جائے. ذرا سوچیے ایک گوشوارا جو ایک بستر قیمتی ہے یا 18 خیمے جن کو آگ لگا دی, وہ خیمے لوٹنا چاہیے تھا آگ تو لگائی, تو لالچی لوگ ہیں تو دولت کی لالچ میں بھی آج ہوئے, وہ تو ہری دولت کی بھی لالچ وجہ یہ کہ انہوں نے پہلے بیویوں سے یہی کہا کہ خیمے چھوڑ, یہ خیمے ہم کو لوٹنا, بیویوں کا جواب دیا کہ ہمارا آقا اور مولا ہم کو یہاں سکھا دے گیا, جب تک کہ دوسرا امام کا حکم نہ آ جائے ہم پہلے امام کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتے. تب آگے جا کے پریشان ہو کے خیمے جلائے گئے. ایک موازنہ آپ کے سامنے, بہت جن کو ذمہ داری دی گئی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو توڑ دیا, تو رسول ہے اور مسلمانوں کو شکر, کربلا میں جو ذمہ داری جس کو دی گئی وہ اپنی جگہ پہ ہٹنے کو تیار نہیں, تو جو دنیاوی اعتبار سے شکست ہوگی وہ کائنات کی سب سے بڑی فتح و کامیابی بنے, کربلا جیسی کامیابی اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی نہ ہو, ایک نیا ایک اصول بنے. بس اسی اصول کا اطلاق فتح مکہ کے آخری واقعے سے ہمارے یہاں کی خواتین پر بھی ہوتا, اور وہ یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر گزشتہ منگل کو تقریر نمبر 138 کے آخر میں یہ جملہ آ رہا کہ پیغمبر نے جب عورتوں سے بیعت لینا شروع کی تو عورتوں سے جتنی بیعت لی گئی اس کا تعلق ان کے گھر کے ماحول سے, اللہ جو سکن بلّہ ہے یا جو نبی ادا جا کل مومنات یا جو باپ یہ نا اللہ یو سکن بلّہ ہے شاید شرک نہ کرے, ولا یسرف نہ چوری نہ کرے جس میں شوہر کے مال کا ذکر آ گئے, ولا یسینا سینا نہ کرے, ولا یقن اولاد ہن قتل اولاد نہ کرے, بہتان نہ باندھے اور آخری چیز کے معروف کاموں میں نافرمانی نہ کرے. یہاں تک کہ ایک عورت نے احتجاج بھی کی کہ مردوں سے تو آپ کسی اور چیز سے بیعت لیتے, ہم سے کن چیزوں سے بیعت لی جا رہی ہے, یہ احتجاج کیوں ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پہ مردوں سے تو بیعت لی گئی, وہ ایک عام بیعت, لیکن جس عورت نے یہ احتجاج کیا اسے پتا اس سے پہلے رسول کا طریقہ کار یہ رہا کہ مردوں سے بیعت میں جہاد اور میدان جنگ والا جہاد, گھر کے چار دیواری والا نہیں میدان جنگ والا جہاد, مردوں سے وہ بیعت لی جاتی عورتوں سے یہ بیعت لی جا رہی. یعنی اگر انسان باقی تمام چیزوں کو چھوڑ اور خالی فتح مکہ کے اس آخری واقعے کو دیکھ تو عورتوں کی ذمہ داری سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام عورت کو کون سا محاذ سپرد کر رہا ہے, اور اگر کوئی عورت کھانے کے حالات مغرب سے آنے والی ویمن لبریشن موومنٹ یعنی تحریک آزادی رسواں یا اسی قسم کی اور لفظیات کی وجہ سے اپنا محاذ چھوڑنے سے اعتراض کرتی کہ میں گھر کی چار دیواری کو سنبھال کے کیوں بیٹھوں, میں تو مردوں کے دوست بدوش شانہ بشانہ میدان عمل میں نکلوں, یعنی وہ خود اپنی اس ذمہ داری جس میں ایک عجیب جملہ ہے اولاد کو قتل نہ کرنا. دو حدیثیں, دو حدیث, ایک حدیث آ رہی ہے سورہ انفطار کے حوالے سے, انتقام کے حوالے سے, اس نے کہا گیا تھے وکیزر محمود تو سوہیل اتیائی کے رب پھر ہوتے رہے, قیامت کے میدان میں اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جسے اس کے باپ نے زندہ دفن کیا کہ ان کے رب پھر ہوتے رہے, آخر تیرا گناہ کیا تھا کہ تیرا باپ تجھے دفن کر رہا, اس کی تقدیر میں ایک روایت آئی کہ معصوم نے کہا کہ اس میں وہ قتل بھی شامل ہے جو مکے کے جاہلیت کے بات کرتے ہیں, وہ قتل بھی شامل ہے جو مسلمان بات کریں گے اپنی اولاد کو دین سے دور رکھیں, وہ جان کا قتل ہے یہ ایمان کا قتل, اور قیامت کے دن ان بچوں جو اس لیے گمراہ بنے کہ ان کے والدین نے ان کو دین نہیں سکھایا, ایک تو یہ ہے کہ والدین نے اپنی پوری کوشش کر بگڑنے والے بگڑ جاتے ہیں, لیکن وہ کہ جن کے والدین نے ان کو دنیا میں ڈال دیا دین سکھایا ہی نہیں, ان بچوں سے پوچھا جائے گا امام فرما رہے ہیں اسی آیت کا سوال آئیے دم دن کو دلت, ارے تمہارا قصور کیا تھا کہ تمہارے والدین نے تمہیں قتل کر دیا, تربیت نہ کرنے کو قتل قرار دیا معصوم, اور ایک اور آیت وہ قرآن کریم کی بہت مشہور آیت کہ جس میں ارشاد کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا ساری انسانیت کو زندہ کیا, اور جس نے ایک آدمی کو قتل کیا تو ساری انسانیت کو قتل, اس میں بھی معصوم کا جملہ کہ تربیت نہ کرنا بھی قتل کی ذمہ بلکہ بدتر سے, اس لیے کہ قتل ہوتا ہے جان کا کریا, تربیت کا کرنا ہے ایمان تربیت. تو بار بار حدیثوں میں آ رہا ہے کہ فصل کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت نہ کرو. اور فتح مکہ کے موقع پر صفا پہاڑی سارے مکے کی عورتوں کو جمع کر کے جو چھ باتوں کا ان سے عہد کیا جا رہا, یہ کوئی تعریف تو نہیں پڑھ رہا کہ جس پر واقعات اگر ریسرچ بہت زیادہ کی جائے راتیوں کی تو کچھ واقعات مشکوک نکل آتے ہیں. تو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 جس کے اندر یہ ہے کہ ان چھ چیزوں سے عورتوں سے ان چھ باتوں کے عورتوں سے بحث پتا چل اسلام نے عورت کی ذمہ داری مرد سے الگ کر دی. یہ دوسری بات کہ خود عورتیں یہ سمجھتی کہ اگر ہمیں گھر کا محاذ دیا گیا تھوڑا ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے ہمارے ہمیں وہ فضیلت نہیں دی جاتی, یہ عورتوں کی غلط ہے, اہم ترین کام وہ انجام دے رہے ہیں. چھوٹی سی مثال دیکھ سکتے آپ دنیا کی کسی بھی جنگ میں پوچھ لیجیے, جب جنگ ہوگی تو جو مخلص ہوتے ہیں اپنی قوم اور ملت ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ مجھے محاذ کی صفحہ اول میں جا کے لڑنا, ایک تو بھاگنے والے ہوتے ہیں بہت اکن ہیں اور ایک ہے کہ جو آگے جا کے لڑنا چاہتے ہیں. لیکن فوج کا سالار ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری لگاتا ہے, کچھ انجینئرنگ کور میں ہے جن کا کام کچھ اور, کچھ میڈیکل کور میں ہے جن کا کام کچھ اور, کچھ کا کام ہے سپلائی لائن کو برقرار رکھنا ان کی ذمہ داری الگ. اگر ہر سپاہی کہے کہ میں صفحہ اول میں لڑنا چاہتا ہوں تو فوج ہار جائے گی. جب نہ انجینئرنگ کور ہونا میڈیکل کور ہونا سپلائی لائن ہونا اپنا رہا ہوں ابھی جا کے لڑنے کو تیار ہوں وہ جنگ ہار گئی. جنگ کی کامیابی ہے کہ جس مجاہد سے کہا گیا تو میں سب سے پیچھے جا کے بیٹھنا مگر تمہارا کام مطلب صرف یہ ہے کہ یہ اپنا آتا جاتا ہے, اس کی ذمہ داری پہلی سب کے مجاہد سے کم نہیں اگر کہ دیکھنے میں کم نظر آ رہے ہیں لیکن عقل رکھنے والے کو پتا. تو یہ خواتین کو یہ غلط فہمی نہ کہ برہمن کا درجہ گھٹا رہا ان کے اجر و ثواب میں کمی کر رہا. اگر ان کو میدان بدر و احد تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے تو وہ مردوں سے حقیر ہو گئے ہیں, بھارت کی کوئی بات نہیں. اگر وہ حدیث آتی ہے کہ بیوی کو شوہر کے آگے سجدہ کروایا جاتا تو وہ حدیث بھی آتی ہے کہ شوہر وہی شوہر اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں تلے, یہ تقسیم کار ہوتی کہیں مرد کی ذمہ داری زیادہ کہیں عورت کی ذمہ داری زیادہ. پس مکہ نے ایک عجیب پیغام دیا کہ اللہ کے رسول نے عورتوں سے جن باتوں میں آیت لی اس میں میدان میں نکل کے نہ نوکری کا مسئلہ ہے نہ کاروبار کا مسئلہ ہے نہ جہاد کا مسئلہ ہے نہ تلوار چلانے کا مسئلہ ہے. ہاں جب صورتحال کی استثنائی ہو جائے سارے مرد ختم ہو جائیں اس وقت کی بات دوسری, لیکن مرتے ہوئے آدمی کو سور اور شراب ہم دیکھ دے سکتے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ یہ ہر حالت میں جائز, وہ ایک الگ کیس ہے خاص حالات کا. تو عورت کے لیے اسلام جو ذمہ داری بار بار بتائی اس کی بہترین مثال فتح مکہ کہ جن چھ باتوں سے سارے مکے کی عورتوں کو بیعت کروائی جا رہی اور ایسی بیعت جو مردوں کی بیعت قرآن میں نہیں آئی عورتوں کی بیعت قرآن میں آ گئی. مردوں کی بیعت صلح حدیبیہ میں تھی, طرف کے نیچے بحث کی گئی وہ جہاد اور مرنے کی بحث, اور عورتوں سے یہ بحث کی جا رہی ہے مردوں کی بحث ہے اللہ کے لیے مر جانا, عورت کی بحث ہے کہ ایسی اولاد پیدا کرنا جو اللہ کے لیے مرنے کو راضی ہو جائے. یہ دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم ہوئی, فتح مکہ نے اعلان کر دیا اور احد و کربلا نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول کے حکم کے بعد اب اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کہے کہ نہیں اب وہ زمانہ نہیں رہا. بہت سے مجاہدین نے صرف یہ کہا کہ رسول نے جو ہم سے کہا ہے کہ اپنا محاذ نہ چھوڑنا اب وہ حالت کہاں رہی, اب تو جنگ ختم ہو گئی, اب تو ہم جیت چکے, اب اس حکم کا سودا ختم ہو گیا, اب ہم اپنی مرضی چلائیں. جناب جہاز کی اگر کسی خاتون نے کہا کہ وہ 1400 سال پہلے 1000 سال پہلے 800 سال پہلے 200 سال پہلے 50 سال پہلے کا حال کچھ اور, آج زمانہ ترقی کر گیا ہے ملک و ملت کو ضرورت ہے عورت کو گھر سے باہر نکلنا, یہ بہت جیسی غلطی دوہرائی جا رہی اور جب بہت جیسی غلطی دوہرائی جائے گی تو بہت جیسا نتیجہ بھی برداشت کرنے کو تیار رہی. وہاں رسول کے ہوتے ہوئے مسلمانوں نے شکست پائی, یہاں تو اس وقت ویسے ہی ہم غیبت کی وجہ سے اپنے امام کی براہ راست نظر توجہ سے محروم, تو کیا ضرورت کہ کسی اور کو ٹھوکر کھا کے گرتے دیکھیں پھر بھی اسی راستے پر اسی طرح سے قدم بڑھائیں. بس اتنا کیونکہ میں سیرت رسول بیان کر رہا ہوں لیکن آج کا دور وہ آ گیا کہ ہماری خواتین کے ذہنوں کو بگاڑا جا رہا ہے, تو ضروری کہ موضوع سے ہٹے بغیر فتح مکہ کے حوالے سے اس بیعت کے حوالے سے یہ جملے واضح کیے جائیں. تو پہلی طرح جس نے احد کے میدان میں لشکر اسلام کو شکست دلوا دی کہ جو محاذ اسلام تمہارے لیے مقرر کر دے تو میں اس سے نہیں ہٹنا, تمہیں اس کا غرض نہیں ہے کہ یورپ میں کیا ہے امریکہ میں کیا ہے بنا جگہ کیا ہے, تمہیں دیکھنا ہے کہ رسول نے تمہیں کہاں لے جا کے بٹھایا. البتہ چار دیواری کا یہ مطلب نہیں کہ مکان سے عورت کے لیے نکلنا حرام, یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. جیسے آیت اللہ ہے کوئی نہیں کہ آپ کو ان کے مسائل پر ایک بڑی تعداد کو واپس آنا پڑے, لیکن آیت اللہ ہے کوئی کا اپنا ایک استثناء جس کا تعلق ان کی تقریب سے نہیں, بعض دوسرے مراجے کو ایک جواب دیا. دیکھیے ہمارے مراجے میں جب درس خارج میں مسائل فکر بحث ہوتی وہ ہماری آپ کی بحث نہیں کہ علمی بحث کو بھی ہم ماں بہن کی گالیوں سے شروع کریں اور اس کو جا کے ختم کریں. یہ نہیں, یہ علمی بحث ہے. اللہ اور رسول کا حکم سمجھنا, ہر آدمی اپنی پوری پوری خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرتا ہے. تو ایک مسئلہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, تو میں نے بھی ایک دفعہ سوال کیا تھا, لیکن اس کے علاوہ بعد میں آیت اللہ خود کی کتابوں میں بھی یہ استدلال سما کہ مسئلہ یہ کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گئی لیکن اسے دفن کرنے میں تین چار دن کی تاخیر ہو گئی, کہ ابھی ہمارا مرحوم مر گیا, جمعرات کو انتقال ہوا اور دفن کیا گیا ہفتے کے لیے, وہ صحیح علماء میں یہ آتی ہے کہ نماز معیشت کس دن پڑھی جائے گی, یا مرتے ہی نماز معیشت پڑھ سکتے ہیں یا انتظار کرنا پڑے گا اس رات کا جس رات کو دفن کیا. یقیناً ایک اختلافی مسئلہ. تو بعض مراجم اس کا یہ جواب دیا کہ نماز تو اسی وقت پڑھ سکتے ہیں جب اسے دفن کر دیا جائے, اور دلیل جو لے کے آئے تھے اس میں دوسری باتوں کے علاوہ ایک جملہ یہ بھی تھا اور مستحدین کہ نماز معیشت ختم کس دعا پر ہوتی ہے, اللہم قد صوابہا الى قبر فلان. نماز معیشت کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی کہ اے اللہ اس نماز کا ثواب فلان کی قبر تک پہنچے. دونوں نے کہا کہ یہ دعا بتا رہی ہے کہ نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب قبر بن گئی. یہ ان کا استدلال آیت اللہ ہے, کوئی نے جو اپنا فتویٰ دی کہ جی نہیں, ادھر موت آ گئی نماز معیشت پہلی ہی رات کو پڑھ سکتے ہیں چاہے 50 دن بعد ہو رہا ہو, 15 دن بعد ہو رہا, اور پھر اس کی بہت ساری دلیلیں جمع کی, کیونکہ میں نہ ابھی مسائل بتا رہا ہوں اور نہ اس وقت میرا موضوع مراجے کے استدلال, صرف اپنے جملے کی وضاحت کی. تو فرمایا ہے تو چاہے کوئی کہ بھائی مجھے لفظ قبر آیا ہے اس دعا کے اندر. لفظ قبر سے مطلب وہی قبر نہیں ہے جو قبرستان میں ہوتی, قبر جو ہے وہ ایک اشارہ ہے, ایک کنایا ہے موت کے بعد کی حالت ہے. اور پھر اس کے بعد دلیلوں میں دلیلیں دی کہ جس طرح سے اگر کوئی آدمی کبھی دفن ہی نہ ہو سکتا, ہوائی جہاز کا کریش ہوا, اس کا جسم نہ ملا, شیر کھا گیا, درندے نے پھاڑ کھایا, سمندر میں چلا گیا, تو کیا اس بیچارے کی نماز معیشت ہی نہ پڑھی جاتی, اور بہت ساری دلیلیں لے کے آئیں. مراجے کی دلیلیں ایک نہیں ہوتی, انہوں نے قبر سے مراد کیا قبر نہیں, ان کے پاس بھی 50 دلیلیں. ہم اور آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہاں بھائی کوئی صاحب صحیح بات کہہ رہے, تو دونوں مرضی اپنی جگہ صحیح بات کہہ رہے, لیکن آگاہ کوئی کی دلیل کے لفظ قبر سے مطلب, اور اسی آگاہ کوئی کی دلیل کی وجہ وہ سارے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ مرنے والے کی روح تو واضح السلام و واضح برود میں, لیکن کتنی ہی روایتوں میں ہے کہ وہ مرنے والا عذاب قبر میں مبتلا. بھائی واضح برود میں اگر اس کی روح تو یہ قبر میں کہ کس کو عذاب ملے, یہاں تو وہ ہی نہیں, اور اگر وہ صحیح پر ہے اسی قبر میں جو عذاب مل رہا تو چار دوسرا عذاب, تو واضح برود کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہے پریشان کرنے والے مسئلے تو ہیں اپنی جگہ پر. ان سب کا جواب یہی ہے کہ لفظ قبر ایک اشارہ ہے, کنایا ہے, سمبل ہے, علامت, اس کا مطلب یہ کہ موت کے بعد سنا کہ قبر نہ بھی بنے تب بھی کہا جائے گا نماز بحث پڑھ کے پروردگار اس کا طلاق خدا کے قبر کو پہنچا. وہی بات تھی کہ چار دیواری اور گھر کا بہت سماج, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ موٹی موٹی آپ بھیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈالیں کہ خبردار دروازے سے باہر نہ جائیں. نہیں, چار دیواری کا مقصد ہے اولاد کی تربیت اور گھر والوں کی خدمت, گھر سے بھی باہر نکلنا ہے, کبھی نوکری بھی کرنا ہے, کبھی تعلیم بھی حاصل کرنا, لیکن اپنی اصل ذمہ داری یاد رہے. یہ ساری گفتگو آج پھر میں نے موضوع جو ہے کہ مجلس نہیں پڑھی, یہ پیغام تقریر نمبر 138 کہ جس وقت بیعت لی گئی عورتوں اسی وقت بتا دیا گیا کہ تمہاری ذمہ داریاں یہ تھی, مردوں کی بیعت الگ تمہاری بیعت الگ, اور اسی بیعت کے حوالے سے پھر یہ بات آئی کہ میدان احد کی شکست اس لیے تھی کہ محاذ پر بیٹھنے والوں نے اپنی جگہ بدل دی. فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو فوراً ہی دوسری شکست, یہ بھی عجیب بات, لیکن یہ انسانی زندگی میں ہوتا ہے کہ ابھی خوشی ملی اور ابھی بند ملی, ابھی بند ملا اور اگلے دن خوشی ملی, ابھی فتح مکہ میں مسلمان فخر کے عالم ہیں اور ایک مہینے کے اندر اندر کتنی عبرتناک شکست. جب قرآن نے کہا ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین, تم فتح مکہ کے بعد مسلمان چوڑے ہو گئے کہ اب تو ہمارا, اور قرآن کہہ رہا زمین اتنی تنگ کر دی گئی کہ تمہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. جو پاتے جو آتے جن کے ہاتھ میں مکہ, ان کے لیے قرآن کہہ رہا کہ سر چھپانے کی جگہ نہ رہے. فتح مکہ کے فوراً بعد ایک قسم کا یہ وارننگ, یہ الارم تھا, تھوڑا تھا جو ان کے سر پہ مارا گیا کہ مسلمان سونے نہ پائے. جنگ بہت کی شکست اور عورتوں کے لیے کہنا اپنا محاذہ چھوڑنا جہاں اسلام بٹھا کے گیا, اور جنگ ہنین کی ابتدائی شکست مردوں کے لیے پیغام جس میں عورتیں دیا گئی کہ کبھی کبھی اللہ کو چھوڑ دو, دنیاوی سہاروں اور وسیلوں سے نہ جائے. ہر جنگ میں کہتے تھے کہ ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ, اور حنین میں کہہ رہے ہو آجبت تم آجبت تم کثرت کو. آج ہمارا لشکر بہت بڑا, اگر لشکر بڑا ہے تو دیکھ لو کہ لشکر کا کیا نتیجہ ہو رہا. اللہ تمہارے ساتھ تو 313,000 اور 710,000 تک کی تصویر ہے. جب اللہ تمہارے ساتھ ہے لشکر نہیں, اگر لشکر بڑا تو 12,000 4,000 تک کی تک کھا کے آ رہے ہیں مسلمان 12,000 پر جمول رسول خدا سے اور کافر 4,000 ایک تہائی تعداد کا. تقریباً بدر کے میدان کی آزاد و شمار الٹے ہو گیا, وہاں مسلمان 313 تھے تو کافر 3 گنا زیادہ تھے. حنین مسلمان 3 گنا زیادہ تھے, کافر ایک تہائی کم تھے اور پھر کافر جیت رہے. صرف آجبت تم کثرت تم, تمہارے ذہن میں یہ وجب پیدا ہوگا کہ ہمارا لشکر بہت بڑا. سب سے بدترین تصور جو مومن کے دل میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور وسیلے کو تلاش کرے. معصومین خود اللہ ہی ایمان, اللہ کا مطلب ذات الہی نہیں, اللہ کے مقرر کردہ. لیکن دنیاوی وسیلہ دولت بہت ہے ہمارے پاس, تعداد بہت ہے ہماری, شہرت بہت ہے ہمارے پاس, طاقت بہت, یہ سارے وسیلے ناکام. پیغمبر کے زمانے میں پتا چلے اور بات صرف اتنی تھی کہ مکے سے چند میل کے فاصلے پر ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا حنین, اور اس سے کچھ اور میل آگے ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا اوطاس, اور اس سے کچھ آگے تو مشہور ترین شہر تھا طائف. یہ 3 شہر مکے سے شمال مشرق کے راستے پہ جائیں تو ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں. اس میں شہر تو صرف طائف ہے, باقی تو میدان. اور مکے کی فتح کے بعد عرب کے سارے قبیلے چپ ہو گئے سوائے دو, ایک قبیلہ حواسن, ایک قبیلہ بنو صفین, اور ان دونوں قبیلوں کا فرق یہ علاقہ ہے جس میں یہ 3 جگہ واقع ہیں. یہ تینوں جگہ مکے سے اگر آپ شمال مشرق کی طرف چلیں, اوطاس ہو, حنین ہو, طائف, ان دو قبیلے ان 3 میدانوں میں چنا غبار و مکہ کی شکست کے بعد ان قبیلوں کے دل یہ خوف پیدا ہوا, ایک امید پیدا ہوا, اور یہ پیدا ہوا مکے کے کافر بھی سرنڈر کر گئے ہتھیار ڈال کر, اگر ہم چپ چاپ بیٹھے رہے تو کہیں ہم پر بھی یہ مصیبت نہ آئے. اور امید یہ پیدا ہو کہ بہترین موقع یہاں کے مسلمانوں سے لڑو. یہ قبیلے قریش کے مکہ کے غلام مانے جاتے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے کہ قریش کے تمام سرمایہ داروں اور سیٹوں اپنی اصل کوٹیاں طائف میں بنائی, دولت کے زور سے طائف ان کا گئے, طائف کے اصلی باشندوں کے غلام. غلام ان مانوں میں نہیں, ان مانوں میں جیسے آج پاکستان امریکہ کا غلام, چاہے وہ اپنی جگہ طائف میں خود مختار ہو لیکن حکم قریش کا ماننا پڑتا ہے. ان کے دل میں ایک امید پیدا ہو, یہ خوف آئے جن مسلمانوں نے قریش کو نہ چھوڑا کہیں اب ہماری طرف نہ آ جائے, اور ایک امید پیدا ہو گئی کہ اپنی طاقت متحد کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر. ہار گئے تو جو اس وقت حالت ہے ہارنے کے بعد بھی وہی رہے گا, قریش کے غلام اس وقت مسلمانوں کے غلام بن جائے, اور اگر جیت گئے تو سارا علاقہ ہمارا ہو جائے گا. قریش تو ہار چکے, ان کی جائیداد, ان کے باغات, ان زمینیں, ان کے مکانات ہمارے ہو جائیں گے. لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ جب دو لڑنے والوں میں ایک کے پاس ہونے کے لیے کچھ نہ ہو تو بھائی ابھی بھی غلام ہے, ہار کبھی تو غلام ہی رہے, اور جیتنے کی صورت میں اس کو ایک امید نظر آ رہی وہ زیادہ جوش سے لڑتا احتیاط کو کرتا ہے. جو سوچ کہ اگر ہار گیا تو اور بری حالت نہ ہو جائے, جس کی حالت پہلے ہی بری تو یہ سمجھ کے آ جاتا ہے کہ ہارے کے کبھی کوئی نقصان نہیں. چنانچہ ان 3 قبیلوں نے مل کے عجیب طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا. اس سے پہلے پیغمبر کی زندگی میں اور کسی قبیلے نے اس طرح سے جان توڑ کے مسلمانوں کے ساتھ چلنے کی, اور ادھر مسلمان اللہ کو ذہن سے نکال کے اپنی کثرت پر بھول کر میدان میں آئے ہوئے. ان کا جذبہ بڑھ گیا, مسلمانوں کا جذبہ جو جتنا تھا اس سے بھی کم ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ حنین جیسی جنگ جس کو قرآن کریم کے سورہ توبہ کی 25ویں اور 26ویں آیت سے اس طرح بتایا گیا کہ اللہ نے تمہاری کثیر مقامات میں مدد کی اور خصوصاً حنین کا دل, اس آج ابک کم کثرت کم جب تمہیں اپنی کثرت سے غرور ہو گیا, اور پھر ساری بات لب تو اپنے ان کم چاہیے لیکن تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی, اور وضافت علیہ کم ادھر تو بیمار رہو گا زمین وسیع تمہارے لیے تنگ کر دی گئی. تم مغلیہ کو مدرین تفریح کرا کے بھاگے, تم مانزل اللہ تقین تو ہوا اللہ رسول ہی ول مومنین, لیکن اللہ نے تسکین نازل کی اپنے رسول اور مومنین پر, وہاں ذلا جنود اللہ کرو, اور ایسے لشکر اٹھائے کہ جسے تم نہیں دیکھ رہے. جس کا نتیجہ نکلا کہ وہاں قبل نظین اب کفر ہو, اور صاحبہ نے کفر کو عذاب دیا, ظالے کا جزا الکافرین, اور کافروں کو ایسی سزا ملا کر دی. یعنی اگر کچھ عرصے کے لیے وہ کامیاب بھی ہو جائے کافر, نتیجے میں ان کے لیے برکات, تو قرآن نے کہا ہم نے تو تمہاری مدد کی لیکن پہلے تم سے جماعت و غلطی ہو گئی تھی. اس وجہ سے یہ اخلاقی خرابی ہے اپنے اعمال پہ تکبر کرنا. اس وجہ سے حنین کی جنگ بڑی سبق آخوز تھی لیکن حنین کی جنگ کی تفصیل اب دو منزل میں پاکستان میں نہ ہوں گا انشاءاللہ. ہر سال کی طرح اس سال بھی ارادہ تو انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات دو منگل کے وقفے کے بعد تیسرا منگل آ رہا ہے ماہ جنوری کی چار تاریخ کا منگل تو وہیں پر اب تفصیلی بات چیت ہوگی. لیکن اختتام پہ ایک جملہ سیرت رسول کے غزوہ حنین کا بیان کر باقی جو دو مناسبتیں رہ گئی ان سے ربط ملا دیا اور اسی جنگ حنین کا آخری مرحلہ یہ جنگ تین مرحلوں میں لڑی ہوئی. آپ نے سنا ہے حنین کا میدان پہلے شکست کا ہی پھر کامیاب ہو اور اوتاد کا میدان پہلے شکست کا ہی پھر کامیاب اور آخر میں طائف. اس طائف کے مالک ایک بار پھر پیغام تازہ کیا گیا جو خندق کی لڑائی میں کہ اسلام کافروں سے علم اور حکمت لینے کو منع نہیں کرتا, ان کے عقیدے قبول نہ کرو, ان کا نظام قبول نہ کرو, ان کے اخلاقیات قبول نہ کرو, لیکن اگر کافروں کے پاس کوئی علم اور کوئی ٹیکنالوجی ان سے بھی لے لیں. خندق کی لڑائی میں سلمان نے کہا اللہ کے رسول ہم ایران میں آپ کی پوجا کرنے والوں کو خندق کھودتے دیکھے. پیغمبر نے کہا یہاں کی خندق کھودی جائے. طریقہ کار 38 برس مجوسیوں کا لیکن میدان کو بچانے کے لیے خندق کھود. یہ عقیدہ اختیار نہیں کر رہے بت پرستوں, یہ ان کا اخلاقی نظام نہیں لے رہے, ٹیکنالوجی لے رہے. اور غزوہ حنین کے آخری مرحلے میں بھی یہی کہ حنین کے میدان سے بھاگے ہوئے کافر آخر میں جا کے سارے قلعے سے جمع ہو بڑا مضبوط قلعہ بند کر کے بیٹھ گئے اور اتنا ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا کہ ایک سال تک اگر وہ بیٹھے رہے تو ان کے لیے کوئی نقصان نہیں. مسلمان تو ایک سال تک مدینہ اور مکہ چھوڑ کے جنگل میں نہیں آ سکتے. اس وقت یہ قلعہ کیسے توڑا جائے؟ اس کے لیے دو چیزیں سامنے ہیں. پہلی بات سلمان فارسی نے کہا کہ آپ اس برس ایرانی ایسے موقعوں پر انجینئر کا استعمال کرتے توپ کی ابتدائی شکل اس طرح سے باقاعدہ انجینئر کا رستہ بنا کے دکھایا سلمان فارسی کہ اتنے پتھر رکھ کے پھینکتے ہیں تو وہ محل ہو یا قلعہ ہو یا دیوار ہو ٹوٹ جاتی. اور پیغمبر نے اس وقت ایک اور قبیلے کے بت خانوں کو توڑنے کے لیے لشکر بھیجا. اس قبیلے نے اپنے بت خانے کی حفاظت کے لیے 38 برس ایران سے ایک انجینئر منگوائی تھی. سلمان نے تو نقشہ بنا کے بتایا اس کو بنانا. وہ قبیلے والے ایران سے ایک انجینئر اپنے لیے اپنے بت خانے کی حفاظت کے لیے منگوا چکے. پیغمبر کے لشکر نے جب اس قبیلے کو شکست وہ انجینئر لے کے آئے. پتا چلا کہ رسول مکے میں نہیں ہے طائف میں, وہ سیدھے طائف پہنچے. ادھر سلمان انجینئر کی بات بیان کر کے چپ ہوئے اور طے پا رہا ہے کہ یہ بنائی جائے گی انجینئر. بعض علماء نے دیکھا کہ وہاں سلمان نے ہی بنائی اور بعض نے کہا کہ نہیں بنانے سے پہلے ہی پتا چلا کہ کافر قبیلے سے ایک انجینئر آ گئی. پیغمبر نے سلمان سے کہا کہ سارے عربوں تمہارے علاوہ کوئی اس کو استعمال کرنا نہیں جانتا, تم دوسروں کو سکھاؤ اور انجینئر کا استعمال. آپ اس طرف ایران کا اسلحہ اور خدا واحد کو ماننے والے مسلمان استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ اسلام کا پیغام. علم اور حکمت میں کوئی اعتراض نہیں اگر کافروں سے. عجیب بات تو یہی کہ ہم گانے وہاں سے لیتے ہیں, فلمیں وہاں سے لیتے ہیں, بے پردگی وہاں سے لیتے ہیں, لیکن جو حکمت کی باتیں ہیں وہ وہاں سے نہیں لیتے. اب وہ ہم کو دینا بھی نہیں چاہتے, وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہالی ووڈ کی فلمیں لے جاؤ لیکن یہ ایٹم بم بنانے کا نسخہ نہیں دیں گے, تم حاصل بھی کرو گے تو چھین لیں گے. یہ ہماری کمزوری. لیکن ایک پیغام دیں کہ اسلام فقط روحانی اور آخرت کی بات نہیں کرتا, دنیاوی علم ٹیکنالوجی کی بات نہیں کرتا. یہ اسی غزوہ حنین کا پیغام ہے جو میری تقریر کا آج موضوع تھا. اب آئیے اسی حوالے سے ایک بات کہتے ہیں. اور آج کی رات اس معصوم کی ولادت کی رات ہے, یعنی ہمارا پانچواں امام امام محمد باقر علیہ السلام. لیکن بہرحال معصومی جو خود بھی آ رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں. پانچواں امام کی سیرت کا عام ترین پہلو یہ کہ امام نے باقاعدہ دونوں علوم کو سکھائے. ہر بچے کو پتا کہ گھر سے ہمارا مذہب مذہب جعفری چھٹے امام کی وجہ سے کہلایا, لیکن چھٹے امام نے جو مدرسہ قائم کی اس میں غلط فہمی, جو وہی حضرت ابراہیم والی غلط فہمی. اچھے خاصے لوگوں سے سننے کو ملتا کہ جی وہ خانہ خدا حضرت ابراہیم نے بنایا. کہاں سے پتا چلا حضرت ابراہیم نے بنایا؟ خود قرآن اس کی تردید کر رہا ہے, وہ اسیر پڑھو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. اے رسول یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی بنی ہوئی بنیاد کو اونچا کر رہے تھے. ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا نہیں, اس کو اونچا کیا. بنایا تو آدم نے تھا. وہی مثلا کہ چھٹے امام نے مدرسہ قائم نہیں کیا, وہ پانچواں امام قائم کر چکا تھا.
ایسے امام نے پھر اس کو توسیع دی, اسے وسیع کیا, اسے پھیلایا. تو اصل مدرسہ علمی جس کے حوالے سے ہم جعفری کہلانے لگے, ہماری فکر پھر سے جعفری کہلانے لگے, اس کے مؤسس تو اصل میں پانچویں امام, اور یہ تمام معصومین میں واحد کہ جنہوں نے اپنے بچپنے میں سب سے بڑی مصیبت دیکھی, صرف 4 سال کی عمر, بلکہ شاید اس سے بھی 3.5 سال, جب کربلا کا واقعہ کہی جائے جس میں پانچواں امام بنف بن نفیس شریک تھا, اس کے باوجود غم اور الگ جو اصل مقصد ہے اس سے مومن کو نہیں ہٹاتا. بہت اہم پیغام, کربلا جیسی مصیبت بھی آ جائے تو اپنے مقصد کو آگے بڑھانا. تو جو مدرسہ علمی قائم ہوا جس سے اسلام بچا, جس سے شیعت بچی, جس سے رسول کی حدیثیں بچی, جس سے قرآن کی تفسیر بچی, وہ پانچویں امام. لیکن اس کے ساتھ ٹیکنالوجی چنا تو پانچویں امام کی سیرت میں ایک واقعہ ضرور بیان ہوتا کہ جب عالم اسلام پہ وہ مصیبت آن پڑ, کہ عیسائیوں نے کہا مسلمانوں کے پاس اس وقت کوئی معاشی نظام نہیں, جہاز مسئلہ کہ سود حرام ہے, سود کو ختم کرے تو حکومت چیخ رہی کہ ہمارا سارا نظام بیٹھ جائے گا, نہ دنیا سے تعلقات رہیں گے, نہ درآمد نہ برآمد, اس کا حل بتاؤ. جو حل نہیں بتا پا رہے ہیں علماء, ان کے پاس وقت نہیں. لیکن یہی بہائی نہیں ہے, اس کی ایسی کیفیت پانچویں امام کے زمانے میں عیسائی حکمران خلیفہ روم حشام سے کہتا کہ اب تک ہمارا سکہ تمہارے یہاں جاتا تھا, اب ایسی تبدیلی لا رہے کہ تم ہمارے اور محتاج بن جاؤ, طاقت میں مسلمان بڑے لیکن پیسے کے اعتبار سے, مالیات کے اعتبار سے عیسائی بڑے, جیسے دنیا میں طاقت کے اعتبار سے امریکہ بڑا ہو, دولت کے اعتبار سے یہودی بڑھے تو یہودی امریکہ کو چلا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کبھی کراچی میں بھی بہت اس طاقت پر گدا ہوتا ہے, گدے والے کا 6 سال کا بچہ اس کو چلاتا ہے, خالی طاقت کی کام نہیں آتی جب تک یہ باغ دور جو ہے اس کو سنبھالنا آتی پڑنا. بالکل یہی حالت ہے, امریکہ کے گدے پر یہودیوں کا بچہ بیٹھا ہوا اور وہ اس کو جہاں جاتا ہے لے کے چلا جاتا ہے. اسی لیے مسلمانوں کے لیے پیغام, یہ ساری چیزوں میں بات پر آئیے بننا, تو کہا کہ معاشی نظام تو ہمارا, لیکن یہ عین وہ زمانہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے. پانچویں امام کا زمانہ, حجاج ابن یوسف, محمد ابن قاسم, موسیٰ ابن نصیر, طارق ابن زیاد, مسلم ابن قتیبہ کے پاس کا زمانہ. دل تک اسلامی حکومت ہے, دل تک اسلامی حکومت ہے, روس تک اسلامی حکومت ہے, لیکن اگر نظام نہ ہو تو طاقت کام نہیں آتی. پانچویں امام بنف سے نفیس دمشق پہ جاتے اور وہاں جا کے پورا نظام بنا کے دیتے, چھوڑو عیسائیوں کے سکے کو ہم اپنا مانیٹری سسٹم خود بناتے, باقاعدہ پورا معاشی نظام بنا کے دیا, اس کے بعد عیسائیوں کا سکہ نکال باہر دیکھا گیا. یہ واقعہ علماء کا ایک فریضہ, تمام 72 فرقوں کے علماء کا کہ اگر اسلام کا معاشی نظام غلط اس وقت چل رہا تو صحیح نظام بنا کے لاؤ. پانچویں امام نے بتایا کہ میں صرف کو تفسیر کا دوں, میں حدیث و دیگر علوم پھیلانے والا, کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ, لیکن جب ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تو امام خود بنا کے نفیس آتے اور ہم کو ایک پیغام دے گا کہ تمہاری بھی یہ ذمہ داریاں, دونوں چیزوں کو آگے بڑھو. اور اس پانچویں امام کی ولادت کے دن ان کے دونوں اعتبار سے جس پرسن کی موت سے ہم سوگوار, ساتویں امام کا بیٹا ہے تو پانچویں کا تو بیٹا خود بخود ہو گئے, وہ آیت اللہ ہے گل پائے گا کہ ہم سوگوار, ان کا پرسہ پانچویں امام کو بھی دینا, اور جو فرزند نسبی بھی ہے خون کے رشتے سے ان کا بیٹا, اور فرزند روحانی بھی ہے کہ جس مسند علمی کو پانچویں امام نے مدینے میں قائم کیا تھا, اس مسند علمی کا ایک وارث آج کے دور میں یہی آیت اللہ ہے گل پائے گا. اور اس دیکھیے پہلی رجب کی رات بڑی عجیب مناسبت آتی کہ آیت اللہ ہے گل پائے گا, ایک تو ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو آپ ممبروں سے سن رہے ہیں, دوسرے حصے میں بھی اشارے مل رہے ہیں, مگر بہرحال وہ بھی ایک قابل توجہ حصہ. آیت اللہ کوئی کی حالات میں یہ ملتا کہ اصول اور فقہ کے حوضہ اکیا کے سب سے اہم استاد ہونے کے باوجود, وہ دور تھا جب امریکہ چاند پہ پہنچا گیا, خلقیات کا مطلب بہت ابھرا, آیت اللہ کوئی نے نجف میں وہ آبزرویٹری بنانا چاہیے کہ جس کے بعد مسلمان ان تمام علوم کے اندر اپنی حد تک جو ان کی شرعی ذمہ داری اس کو ادا کر دیں. خواجہ نصر الدین طوسی نے حالات خاص کے زمانے میں دنیا کی پہلی آبزرویٹری بنائی, وہ بھی ہمارا ایک مشکل ہے, اور یہ ہمارے خود اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانا چاہ, اب تو صدام میں ملون نے وہ مدرسہ تب ختم کر دیا جس کے بارے میں ارادہ تھا کہ اس کو آگے بڑھا عالم اسلام کی آبزرویٹری بنائی جائے. اور ہمارے مراجع میں آگاہ گل پائیدانی کے حالات کے لیے ملتا کہ جس طرح سے صرف اصول حدیث و تفسیر اور مرجعیت اور ضعیم حوضہ علمیہ کی جو مطلب ہے اس کو سنبھالا تھا, تو دوسری جانب ایک انتہائی اہم کام یہ شروع کیا کہ یہ زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور آنے والا زمانہ آج سے بڑھ کے کمپیوٹر کا زمانہ ہوگا, تو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جس کے سپر کی ذمہ داری تھی کہ جتنی بھی شیعہ کتابیں ہیں بالخصوص اور عالم اسلام کی تمام کتابیں ان سب کو کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کے ذریعے استفادے کے لیے پیش کیا جائے. بہت ہی اہم کام, بہت بڑا کام تھا جو آیت اللہ گلپائیگانی براہ راست طور پر اپنے میں شروع ہوا تھا. جو وہی امام پنجم کی سیرت کا اثر نظر آ رہا ہے نائب امام, کہ ایک طرف بنیادی اعتبار 70 سال اس مسند کو سنبھالا تو اصل میں انبیاء کا علم ہوتا ہے علم الادیان, مگر دوسری جانب معصوم کی حدیث بھی ہے کہ 4 علم بہت ہیں, علم ادیان, علم ابدال, علم نجوم, علم ناف. وہ بہرحال تفصیل کا وقت نہیں رہا. تو اصل تو مسند سے قبول کی جسے آیت اللہ گلپائیگانی 1350 ہجری کے قریب باقاعدہ درس خارج کے استاد کے طور پہ سنبھالا اور 65 سال تک مسلسل ان علوم کی تعلیم دی. بحثیت مدرس تو 75 سال اور سبھی خدمت انجام کی. اور دوسری جانب جدید ترین ٹیکنالوجی کمپیوٹر حوضہ علمیہ میں داخل کر کے اشتہاد اور فقہ کو کمپیوٹر کی مدد سے آسان بنایا جا رہا ہے. انشاءاللہ شخصیتیں دنیا سے رخصت ہوتی ہیں, کام تو آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور شیعہ تو ایک ایسا مقصد فکر جو کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. ہماری عظیم ترین شخصیت بھی دنیا سے اٹھ جائے, غم ہوتا مایوس نہیں ہوتا. اس لیے کہ جس قوم کا ماضی کربلا ہو, جس قوم کا مستقبل ظہور امام, وہاں مایوسی کبھی نہیں آ سکتی. درخت ماضی سے اس درخت مستقبل تک ہمارا سفر جاری رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بہت بچپنے میں ایک بات سنی تھی اور باقاعدہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس وقت آیت اللہ سید حسین بروجردی کا انتقال ہوا, مارچ 1961 شوال 1380, تو شاید مجھے یہاں کبھی نہیں پتا, ایران کبھی نہیں پتا, لیکن جو تاریخ میرے پاس آئی, ایران میں مایوسی کی ایک بہت بڑی لہر دوڑ گئی. آغا حسین بروجردی تاریخ تشیع ایک انتہائی اہم مرجع, وہ ایسے دور میں مرجعیت کی منزل پر آئے جو کچھ کچھ آج کے دور سے مل رہا ہے. دوسری عالمی جنگ کے 5 سالوں ہمارے عہدے کی بہت سی عظیم شخصیتیں جگہ بازے دیگر رخصت ہوں, اور وہ شخصیتیں جن کی مثال 1200 سالہ تاریخ میں نہیں, جیسے آج ایک دم سے 4-5 مراجع کا انتقال ہوا. آغا بروجردی کی مرجعیت سے کچھ پہلے آئے نائنی جیسی عظیم شخصیت سید المجتہدین, آئے ضیاء الدین عراقی جیسا عظیم مرجع, یعنی جن کو میں اس وقت نام لے رہا ہوں یہ مجتہد اور مرجع نہیں بلکہ یہ مجتہد گھر تھے کہ انہوں نے مجتہدین اور مراجع بنائے. بہت ہی عظیم شخصیت شیخ محمد حسین اصفہانی کمپائی, شیخ عبد الکریم حائل, اور آخر میں آقا ابو الحسن اصفہانی. یہ تو 6-7 سال کا زمانہ جس میں یہ جو میں نے نام لیے یہ اپنے زمانے کے کوئی اور خمینی سے بلکہ اگر آپ تاریخ تشیعوں میں دیکھیں تو ان کا مقام اور بلند نظر آتا. یہ 6-7 سال میں اتنے بڑے بڑے حوضہ علمیہ کے ستون گر گئے, پورا حوضہ ہل کے رہ گیا. خصوصاً آقا ابو الحسن اصفہانی کے انتقال نے ان لوگوں کو جو ذرا بھی دین سے شوق رکھتے ان کے دلوں سے بڑے بجلی گرا دی تھی کہ حوضہ خالی نظر آ رہا. ایک لے دے کے آقا بروجردی کی ذات تھی, وہ بھی اس وقت جبکہ یہ بات اس وقت 75 سال تک تجاوز کر چکے تھے. پھر پورا حوضہ خالی آقا بروجردی بیکوا 2 حوضوں کی سرپرستی اختیار کی, جو بہت کم مراجع کو شرف ملتا. وہ تو قم میں تھے, نجف بھی خالی ہو گیا تھا آقا ابو الحسن اصفہانی کے بعد, لیکن نجف کیونکہ 1000 سال پرانا حوضہ اور قم تو بالکل نیا حوضہ, دونوں جگہ دوسری عالمی جنگ کے 8 سال بہت خطرناک تھے. ایسا ہی صدمات کی اپنے برداشت کیے, وہ آج سے بھی بدتر زمانہ بہیمانا کہ آج ضلع نہیں جاتی. تو دوسری عالمی جنگ دنیا گرم بڑھا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ عہدے میں کیا ہو رہا. اور اگر یہ جملہ کہا جائے تو غلط بھی نہیں کہ لوگ اپنے مسائل میں اتنے مبتلا تھے کہ توجہ دینے کا موقع بھی نہیں. پوری دنیا جنگ کے اندر جھونک دی گئی, تو وہ تو عہدے کے لیے آج سے زیادہ مشکل زمانہ تھا. آقا حسین بروجردی نے دونوں عہدوں کو سنبھالا, ان کا تقویٰ تو خیر ضرب المثل ہے مراجع, ان کا علم بھی ایسا, انہیں کی تربیت یافتہ نسل ہے جو انقلاب لائی ہے. جتنے بھی انقلاب کے قائدین آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب ان کے شاگرد ہیں. خوبی ہوتی ہے شاگردوں کی تربیت, تو جس طرح سے انہوں نے شیعت کے دونوں عہدوں کو بچا لیا, یہ 15 سال ان کی مرجعیت چلی جو آغا کوئی سے پہلے اس صدی میں سب سے طویل مرجعیت مانی جاتی. وہ اس طرح سے ذہنوں میں چھا کے رہ گئے کہ جب ان کا انتقال آنکھوں کے آگے پھر آتا اس جیسا مرجع تو اب ہو نہیں سکتا. اور فقہ میں جتنی باریک بینی اور دقت ان کے یہاں, اس وقت مجھے میں نے براہ راست تو نہیں سنا کیونکہ میرا تو بہت ہی بچپنا, لیکن بعد میں جب ہوش سنبھالا تو ان کی جو عیسائی ثواب کی اور ترہیم کی مجلسیں ایران میں ہوئی جیسے آج کل ہو رہی, اس میں کسی خطیب کا ایک ٹکڑا تقریر کا ایک ٹکڑا سننے کو ملا. یہاں تو آج ہمارے پاس بہرحال نام ہے لیکن صبح ایسی شخصیت کی وجہ سے جس نے وہ بالکل یقینی سے عہدے کو نکال کے جوان کیا, ملت ایران بہت حصہ پہنچا تھا. اس وقت انہوں نے سورہ بقرہ کی 13ویں رکوع کی آیت ہے, بہت مشہور آیت, اس کی تلاوت کر کے مجلس پڑھی کہ وہاں ننسخ من آیت اور ننسخ ناطق خیر منہا و مثلہا, اللہ کا ایک وعدہ, پروردگار کا ایک وعدہ, یہ اس کو انہوں نے سرنامہ بنا کے تقریر کی. بہت ہی اس وقت تو مجھے بہت ہی پسند آئی, ابھی بھی تقریباً 28-29 سال ہوئے اسے سنے وہ باتیں ذہن میں گھومتی. اس آیت کو سرنامہ کلام بنایا تھا کہ پروردگار قرآن میں وعدہ کرو, ان اللہ لا یخلف میعاد, ہو اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا, کہ ماں ننسخ من آیت اور ننسخ ماں ننسخ من آیت اور ننسخ, اگر ہم کسی بھی اپنی نشانی اور آیت کو منسوخ کرتے یا مٹا دیتے ہیں ہٹا لیتے ہیں, یہ ہمارا وعدہ ہے نہ دیتے خیر ان دن اور مصریا, یا تو اس سے بہتر لے کے آتے یا کم از کم اس کے برابر لے کے آتے. ایسا وعدہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں غور کرے تو کتنا ہی بڑا ہم کیوں نہ نازل ہو جائے, دل امید سے بھرا رہتا. یہ پروردگار کا وعدہ ہے, یا تو کم سے کم جو وعدہ کیا کہ جیسا تو آتے لیکن اس سے بہتر ہی آئے. اور ہم نے دیکھ کہ وہ جو اس وقت ملت ایران حقیقی یتیمی محسوس کر رہی تھی, صرف 7-8-9 سال کے اندر مراجے کی ایک ایسی کھیپ تیار ہو گئی کہ ہمارے حکیم کے انتقال پہ 14 ایسے مرجے جو صاحب رسالہ تھے اور جن میں فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس کی تفریح تھی, اور پھر ان میں شخصیتیں ابری, اتنا ابری کہ ہمارے بروجرزی کی شخصیت عوام کے ذہن سے وہاں پانے لگی, جبکہ وہ ایسی شخصیت نہیں تھی. ہمارے کوئی جیسا مرضی آئے, امام خمینی جیسی شخصیت آئی, شہید باقر صدر جیسی شخصیت آئی, ہمارے گل پائیگانی ابھر کے آئے, جو ہمارے بروجرزی کے باہر ایک بالکل تاریخ مستقبل نظر آ رہا, مگر قرآن کا وعدہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس آیت کو ہم دیتے ہیں یا اس سے بہتر دیتے ہیں یا کم از کم اس کے برابر دیتے ہیں. اب یہ ہمارا نہ منصب ہے نہ فریضہ ہے نہ چاہے کہ ہم مراجے کا ایک دوسرے سے مقابلہ کریں, لیکن کم سے کم قرآن کا وعدہ ہے کہ اس کی ایسی نشانی کو ملیں تو ہم کریں علم بنائیں, اور وہ پیغمبر کی قیامت تک یہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا, لیکن مایوس ہونا امید نہیں ہونا. اور اسی حوالے سے ایک بات مجھے عرض کرنا کہ نہ مایوس نہ امید ہونا نہ جلد بازی کرنا, خصوصاً اس وقت کے زمانے کہ جب اس وقت جتنے بھی ایسے علماء ہیں جن کی مرجعیت کا امکان پایا جا رہا, جب وہ سب ہمارے تقلید کو انتہائی آسان بنائے دے رہے ہیں, تو ان حالات میں جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے جب کس کی تقلید کر, یہ اہل خبرہ بتائیں, اور اہل خبرہ کسی ایک علاقے کے علماء کا نام نہیں, اہل خبرہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں. اگر ایسا ہو کہ ہمارے پاس صرف ایک نام آئے اور اس کی گواہیاں آئیں, باقی کوئی نام ہی نہ آئے, تو ہماری ذمہ داری ختم, ایک نام آئے اور اس کی گواہیاں آئیں تقریب تک. لیکن اگر کسی بھی وجہ چاہے ہمیں وہ بات غلط بھی لگے, لیکن کسی بھی وجہ سے اگر ایک سے زیادہ نام آ چکے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں کچھ اہل خبرہ گواہی دے چکے ہیں, تو جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ ان الاحتیاط وسیلۃ النجات, احتیاط جس میں نجات کا راستہ, تو بہت لمبی احتیاط نہیں کرنا ہے, تو ساری زندگی کی احتیاط نہیں کرنا ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو 4 دن ہو گئے ہیں مجھے بے شمار ٹیلی فون اٹینڈ کرتے ہوئے, ہر ہر جگہ مجلس کے بعد کئی لوگوں کے مسئلے کا اس مسئلے کا جواب دیتے ہوئے, یہ بتائیے کہ اب ہم کس کی تقلید کرتے ہیں, اور اس تقلید کے اندر بے صبری اور بے چینی کی وجہ سے جو نام نظر آتا ہے اس کے پیچھے لوگ دوڑنے لگتے ہیں. یہ ہمارے سارے مراجع قابل احترام, یاد رکھیے کہ مرجع کی تقلید عقیدہ نہیں, یہ عقیدے کا تقاضا ہوتا ہے کہ جس کو مانا ہے تو اس کے مخالف کو نہ ماننا پڑے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم نے اہل بیت کو بھی مانا, ان کے دشمن کو بھی مانا, اگر دونوں کو مانا ہے تو اس کا مطلب اہل بیت کو نہیں مانا. لیکن یہ عقیدے کا اختلاف نہیں, تقلید کسی کی بھی تقلید کر, حرام رہے گا کسی اور مرجع کے خلاف ایک جملہ اپنی زبان سے نکالنا, جب سب کا احترام واجب. تو ہمیں اب کوئی اس وقت ایسا فوری اہم مسئلہ بھی نہیں, یعنی 2 دن میں طے کر لینا ہے کس کی تقلید کرے, 3 دن میں طے کر لینا ہے کس کی تقلید کرے. اور پھر اس وقت جو مراجے ہیں ان سے ہم کو ایک اور آسانی مل گئی کہ وہ سارے مراجے جن کے بارے میں امکان ہے کہ ان میں سے کوئی مستحد بنے, 2 ہیں 3 ہیں, ایسا نہیں کہ 1000 ہم کہیں کہ بھائی ہر ایک کے پیچھے کہاں دوڑ,
500 ہے, 100 ہے, 50 ہے, 10 ہے, 3 اس وقت صرف 3. آغا حکیم کا جب انتقال ہوا, جو میری تقلید اس وقت شروع ہی ہوئی تھی شریعت کے اعتبار سے, وہ مسئلہ 10-11 کے نام بزرگوں سے کتنا پرابلم تھا, کتنی تقلید تھا, اور احتیاط کی مشکل. اس لیے احتیاط کا مطلب ہوتا ہے سارے مراجع کی بات کو ملا کے عمل کر. اس وقت ایک مرضی آغا شہرودی تھے جو کہتے تھے کہ مردہ پہ رہنا حرام, ایک مرضی خوئی تھے جو کہتے تھے مردہ پہ رہنا واجب, ایک مرضی امام خمینی تھے جو کہتے تھے کہ چاہے تھے چاہے مردہ پہ رہو چاہے زندہ. اتنے ٹکرانے والے فتوے. اب پھر اس وقت کہا جاتا تھا کہ اس طرح عمل کرو کہ سب کی بات ہو جائے, بہت مشکل. سب کی کتابیں پڑھو اور اس میں بھی اس طرح سے کہ زندہ پر کچھ کے نزدیک آنا واجب. آج تو یہ مسئلہ, اس کے باوجود اس وقت ہم اس مرحلے سے گزرے. یعنی ہم سے مطلب یہ ہے کہ جن کو مسئلہ معلوم تھا واجب ہو گیا, دس کی کتابوں پہ عمل کر. آج تو بہت آسان مسئلہ ہے, زیادہ سے زیادہ آپ کو دو کتابوں پہ عمل کرنا, تین پر بھی. اور دو میں بھی یہ سوال نہیں کہ سارے مرضی نئے ان کی کتابیں اردو میں ترجمہ نہیں ہوئی, کسی کی کتاب اٹھا نہیں, وہی پرانی کتابیں آپ کو کھولنا. تو کیا ضرورت ہے اس جلد بازی کی؟ اگر کوئی خون کا مسئلہ ہے تو یہ شریعت خود اجازت دیتی کہ جب تک کہ مرضی کا تعین نہ ہو ان حالات کے سہم امام روکا جا سکتا, البتہ سہم تعداد نہیں. میں سوچ یہ سوچ کے تعجب ہو رہا کہ کون سا ایسا کرائسس کا پیریڈ ہے, کون سا ایسا بحرانی مسئلہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ 2 دن 3 دن 4 دن میں ہماری تقلید طے ہو جائے. یہ تو تقلید امامت ایک لمحہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. چھٹے اور ساتویں امام کی حالات پڑھیے, ایک امام کی شہادت کے بعد دوسرا امام, ایک ایک 2-2, 3-3, 4-4 مہینے لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا. تقلید کے بغیر تو اگر مر گئے تو زیادہ سے زیادہ گناہگار, امام کے بغیر مر گئے تو ایمان ہی ختم ہو گئے. لیکن جہاں پہ مجبوری ہو وہاں سے شریعت خود کہتی کہ بجائے کہ آپ تقلید کو ایک کھیل سا بنا دیں. وہ کس طرح؟ کچھ اہل خبرہ کی گواہی آپ نے کہیں گی تقلید کو کسی زمانہ گزرے, ایک 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد 2 ہفتے بعد پتا چلے گا جی وہ خلا کے لیے تو اس سے زیادہ اہل خبرہ. اب جن کے پاس دین کا احساس ہے وہ پریشان ہوں گے جب کیا کر, ہم تو ان کی تقلید کر چکے ہیں وہاں زیادہ نماز, اور 10 دن کے بعد پتا چلا کہ تیسرے کے لیے اور زیادہ نماز. یا تو روز ادھر ادھر تقلید کرتے ہیں, یا پھر یہ کہ بھائی چاہیں کہ ہم کچھ نہیں سنتے, جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہم اس پر باقی رہیں. یہ ہم ہوتا کیا؟ میدان احد نے بتایا کہ اصل چیز اس میں خدا اور اس میں رسول. اور جیسا میں نے کہا کہ اس وقت کتنا آسان مسئلہ ہے کہ دیکھیے عملی اعتبار سے صرف سہم امام کا مسئلہ ہو سکتا, وہ بھی سہم امام کے اتنے عاشق کہاں سے نکل آئے کہ کبھی تو مہینوں نہیں دیتے اور کبھی دنوں میں بے چین ہوئے جا رہے کہ جو خون ہمارے پاس رکا ہے ہم کیا کریں. کہاں سے یہ عاشق اس سے پہلے مجھے تو نظر نہیں آ رہے. دن 2 دن 6 دن 8 دن مہینہ 2 مہینہ اس وقت جب مکان واجب تھا کیونکہ مرضی طے تھا, اس وقت تو لوگ 2-4-6 دن دیدار کو بھی لاپرواہی میں نکال دیتے اور کہاں کرتے جا رہے ہیں کہ اگر تکلیف میں احتیاط کی بھی تو خون میں کیا کریں, جبکہ یہاں پہ اس وقت اجازت سہنے تعداد تو نہیں روک سکتے, سہنے معاملہ روک سکتے. بس ایک یہ مسئلہ, باقی جتنی بھی چیزیں ان کا تعلق مستحق کی اجازت سے, اس لیے آپ کو بتایا کہ اجازت میں صرف مرضی ضروری. بھائی اجازت تو آپ کسی بھی مستحق کے وکیل سے لیں, سستے کی اجازت ہے, سہنے تعداد کی اجازت ہے, نابالغ سے ڈیلنگ کی اجازت ہے, میراث کی اجازت ہے, یہ جتنے گورنمنٹ کے معاملات کی اجازت ہے, پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے, پی آئی اے کا ٹکٹ ہے, بسوں کا ٹکٹ ہے, اجازت کسی بھی وکیل سے لیں, اس میں تو آپ کو مرضی کی ضرورت ہے. پھر کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ فوری فیصلہ چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں جتنے اہل خبرہ اس وقت ان کو پتا ہے کہ ہمارا ایک ایک جملہ ہمارے لیے نہیں ہو, ہمارے ایک جملے پہ کتنے لوگ اپنے عمل کی بنیاد رکھتے ہیں, کتنے لوگوں کے اعمال صرف اس لیے ایک مرضی سے دوسرے مرضی پہ جائیں گے کہ اہل خبرہ نے یہ کہا, وہ بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کر. اپنے بارے میں آدمی پھر بھی جلد بازی دکھا سکتا ہے, لیکن جب مسئلہ دوسروں کا ہو, اہل خبرہ کی گواہیاں آ رہی ہیں. اب ایران کے اہل خبرہ کی گواہیاں جلدی آ گئی, ایک علاقے میں موجود, لیکن ایران کے علاوہ بھی تشیعوں میں جہاں جہاں اہل خبرہ وہ بکھرے ہوئے ان کی بھی گواہیاں آ رہی ہیں. تو نا اس وقت بہت ہی نمایاں تو دو نام سامنے آئے, جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ حوضہ علمیہ قم کے اساتذہ کی ایک کثیر تعداد آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد علی عراقی کا نام تجویز کیا, جس میں خود رہبر انقلابی شامل اور ایک کثیر تعداد ناصر مکارم شیرازی ہیں, آغاز مشکری ہیں, آغاز جنتی ہیں, یہ سب حوضے کے اساتذہ. مگر یہ وہی کہ یہ زیادہ تر وہی اساتذہ, 4-5-6 سال پہلے امام خمینی کی مرجعیت کا اعلان کیا تھا, بالکل صحیح,
لیکن اس وقت بھی بہت سے لوگ دوسرے اہل خبرہ کی وجہ سے آواز کوئی بھی تکلیف کرتے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ آج تک نام آ گئے تو بس اب اس کے بعد کوئی اہل خبرہ بھی نہیں بول سکتا یا رہا نہیں. اب اس کے برعکس دوسرے اہل خبرہ ان کی طرف سے آ رہا ہے, سیستانی کا نام بڑی کثرت کے ساتھ آ رہا ہے اور لوگوں نے کیونکہ اسے بھی ایک مذاق بنا دیا کہ عوام کی غلطی. یہ کسی نے کہا جی ادھر تو دس اہل خبرہ نے کہا تو دوسرے مرضی کے ماننے والے نے کہا تو پندرہ, اس نے کہا جی یہاں سچے ہو گئے تو اس نے کہا تو چالیس ہو گئے, تو اس نے کہا یہاں اسی ہو گئے تو اس نے کہا سو ہو گئے. یہ ہمارے عوام جو اتنے سنجیدہ مسئلے کو مذاق کی نظر کر رہے ہیں, یہ دس ہونا یا بیس ہونا یا چالیس ہونا یا ساٹھ, یہ خود یہ بتا رہا کہ ابھی گواہیاں جمع ہو رہی ہیں تو اگر اب صبر کرنا ہے تعداد کو دیکھے بغیر آخر میں کیا ہوگا. اب جیسے ان کے حوض علمیہ کی ایک کثیر تعداد کی اساتذہ جو پہلے امام خمینی کی مرجعیت کی گواہی دیتے تھے لیکن اس وقت آتی میں سے ایک بڑی تعداد ان کی بھی تکلیف کرتی ان کی گواہی کو جھٹلائے بغیر, یہ بھی صحیح انہوں نے اپنے ججمنٹ سے کہا اس نے بھی اہل خبرہ. اب جیسے آغاز سیستانی کے لیے بھی کئی نام آ گئے اور بڑے بڑے نام آئے, ان میں ایک نام تو آغاز سید علی بہشتی کا کہ اگر وہ مرجعیت میں آ جاتے تو مسئلہ ہی ختم تھا, پھر تو کسی مرجع میں اختلاف ہی نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے خود کہا کہ آغاز سیستانی اس وقت مرجع لبنان کے تمام علماء کا اتفاق ہو گیا بشمول آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ اور آغاز شیخ مہدی شمس الدین, حتیٰ یہ کہ خود ایران کے اندر جو عراق کی وطن حکومت پائیں اور آپ نے چہرے کو پتا ہے کہ آیت اللہ محسن العظیم کے بیٹے آغاز باقر العظیم انہوں نے ان کے خاندان نے جو صدام کے مظالم کو برداشت کیا اس لیے ان کی شخصیت معروف, انہوں نے بھی آغاز سیستانی کی مرجعیت کے بارے میں گواہی دی. اسی طرح باقی دنیا سے میں کسی کون سا اہل خبرہ دوسرے سے فوقیت رکھتا ہے یہ تو بعد میں طے ہو, پہلے رشتے تو مکمل ہوں. اور اسی طرح سے آغاز روحانی کا نام خصوصاً آغاز شہاب آبادی کا جو اسٹیٹمنٹ آیا, آغاز شہاب آبادی امام خمینی کے اساتذہ میں سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس وقت تو آغاز روحانی کی تکلیف ہونی گئی. اب ہر آدمی اپنی اپنی بات بول رہا لیکن عوام الگ اہل خبرہ الگ, اور یہ وہی مانا ہے کہ آغاز خوئی کی تکلیف آپ کیسے کرتے ہیں, کس وجہ سے کرتے تھے, جبکہ یہ جتنے بھی اہل خبرہ اس وقت آغاز عراقی کی بات کریں وہ امام خمینی کی بات کرتے, جو آغاز سیستانی کی بات کریں یا آغاز خوئی کی بات کرتے, اسی طرح کہ آپ نے دونوں کی گواہیاں جمع کی دیانت دار علماء سے جا کے پوچھا کہ ان میں سے کس کو کس پہ ترجیح دی جائے, اور اخبارات اور ریڈیو ٹیلی ویژن جیسے جیسے ان کے پاس اطلاع رہی ہے ویسے ویسے وہ خبر دیتے چلے جائیں. کچھ اخبارات میں ابھی ایک کا نام آیا, کچھ میں دو کا نام آ گئے. جس رات کو ہم بھارادر میں 11 بجے آیت اللہ گلفائگانی کی ترہیم کی مسجد سوئے پڑھ رہے تو 11 بجے سی این این سے آ گئے روحانی کے بارے میں اہل خبرہ کے نام آ رہے, وہ بی بی سی اس وقت کچھ اور اہل خبرہ کے نام دے رہا تھا جو آ گئے سیستانی. اب یہ ساری خبریں جمع ہو رہی ہیں, ان میں ہر آدمی اپنی جگہ صحیح, لیکن جب ہمارے سامنے چیز آ گئی کہ ایسا ہو رہا تو اب ہمارے پاس سلبی کی کوئی گنجائش نہیں, ہمیں صبر کرنا, اور پھر صبر بھی ایسا جو بڑا آسان. وہ کن مانوں کہ اس وقت آغاز عراقی کے نام پہ ایران میں کثیر تعداد کا اتفاق ہو گیا کہ جس کی بنا پہ بہت سارے دوسرے نام سامنے نہیں آئے, ورنہ اگر ایران میں بھی کچھ اور ایسے نام ہیں جو آ سکتے تھے اس لیے, لیکن وہ اہل خبرہ نے بلکہ ان میں سے کچھ لوگ جن کے نام آ سکتے تھے انہوں نے خود ہی آغاز عراقی کی گواہی دی. جیسے اگر آغاز علی بہشتی تیار ہوتے تو آغاز سیستانی کے بدلے ان کا نام آتا نجب, ہر ایک آدمی کو پتا جو ذرا بھی دین کی تاریخ جانتا. تو دونوں کے اہل خبرہ میں ایسے لوگ بھی جو خود مشتہد ہیں اور اب اشتہار میں بھی مرجعیت کے قریب, اب تو مسئلہ اور پرابلم والا ہو, کسی ایک کی گواہی کو لے کے دوسرے کی گواہی کو بغیر وجہ کے ابھی رد نہیں کر سکتے. لیکن ان ساری گواہیوں میں نام صرف 3 بچے, پہلے ذرا کچھ خوف تھا کہ کہیں یہ 7-8 نام نہ ہو جائے, پھر بھی واجب ہے تو اس کو سامنا کرنا, لیکن اب 3 نام بچے اور تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرحوم مرضی تو باقی رہیں, حتیٰ یہ کہ نئے مسائل میں بھی باقی رہی. اب تو سوائے سہم امام کے مسئلے کے فی الحال کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں کہ ہمیں زیادہ ضرورت پیش آئے کہ ہم یہ ڈھونڈنے کے اس وقت نیا مسجد کون ڈھونڈنا ہے, مگر وہی بات کہ جلد بازی کی اس وقت ضرورت ہی نہیں. میں اپنی بات کروں ذاتی طور پر کہ آغاز محسن عظیم کے انتقال کے بعد جب یہ مسائل علماء بتا رہے تو بارہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ جلدی سے کوئی مرضی کا نام لے لیں, کیونکہ وہ پرابلم تھا کہ ایک مرضی کہہ رہا ہے کہ مردہ پہ رہنا حرام, ایک کہہ رہا ہے مردہ پہ رہنا واجب. ہم کریں کیا, حرام کریں کہ واجب کریں, سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر بھی علماء نے بھی کہا کہ ہم ذمہ داری کیسے اپنے کندھے پہ اٹھا لیں, یہ اعمال کی ذمہ داری. آج تو یہ مسئلہ ہے, اتنے بھی مراتے کے نام ہے وہ سب کہتے ہیں کہ آپ مردہ پہ باقی رہیں, بلکہ ان میں سے بات تو کہتے ہیں واجب ہے باقی رہیں, خیر واجب اور جائز تو اتنی اہم بحث نہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ جیسے مردہ پہ باقی رہے تو اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا, جیسے آغاز گل پائیگانی کی جب تقریر شروع وہ کیا کہتے تھے کہ پرانے میں باقی رہیے نئے میں آپ زندہ میں آئیے, چلے وہاں پھر بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جلدی سے ڈھونڈو نیا مرضی, کیونکہ مسئلہ تو ہر دو دن تین دن چار دن بعد پیش آتا اور پاکستان کے عوام کے مسئلہ نہ بھی ہو تو پتا نہیں کہاں کہاں سے مسئلے نکال کے لے آتے. لیکن اب جب وہ صورت بھی نہیں کہ جو مرادے آگے مرضے بننے والے وہ سب کہتے ہیں کہ نئے مسائل میں بھی آپ مردہ پہ باقی رہیے, پرانے پہ بھی مردہ پہ باقی, بالکل نیا مسئلہ پیش آیا جو آج تک نہیں تھا پھر بھی آپ پرانے پہ باقی رہیے. تو ہمیں فی الحال اتنا کافی ہے کہ دل میں نیت کر لیں کہ انہی تین میں سے کوئی ایک مرجع بنے گا, آغائے اساسی ہو, آغائے سیستانی ہو, آغائے روحانی. جب بنے گا ایک نام آ جائے گا اس وقت ہم پھر ایک کی نیت کر لیں, فی الحال تینوں کی نیت کر لیں. پرانے مرجع پہ باقی رہیے, انہیں کی کتابیں نئے میں بھی پرانے بھی کیسٹ سن سکتے ہیں, کتاب سے پڑھ سکتے ہیں, جتنے بھی پرانے مسئلے ہیں سب آپ کے لیے دوبارہ کام آ گئے. لاسٹ پچھلے سال مجھے یاد ہے میں نے ایک تقریب کی تھی, دیکھیے ہمارے کوئی کا انتقال ہوا ان کے کیسٹ آپ استھاپنا کیجیے, ان کی کتابیں آپ رکھنے والے کو دیجیے گا, نہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو سنبھال کے رکھیے گا. اور اس وقت بالکل واجب ہو گئے, صرف ایک مسئلہ آتا اور وہ یہ کہ پرانے مجتہد اکثر لوگوں کے پرانے مجتہد دو ہو گئے, وہ آگاہ کوئی کوئی بھی تقریب کر چکے ہیں آگاہ گل پائے گا نہیں. تو جو ابھی میں نے مسجد کے نیچے جو ہال ہے اس کی مجلس میں عرض کیا کہ پرانے مسائل میں جو پرانے پرانے اس میں تو آپ سب آگاہ کوئی امام خمینی پر ہی ہوں گے, کیونکہ جب آپ آگاہ گل پائے گا نہیں کے پاس بھی آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پرانے مسائل میں مردہ پہ واپسی رکھو, تو ان میں تو آپ لوگ اپنے سب سے پہلے مرجے پہ چلے. ہاں تو کچھ نئے مسائل آپ نے آگاہ گل پائے گا نہیں پہ عمل کرنا شروع کر دیا, ان مسائل میں آپ کوئی صاحب گل پائے گا نہیں صاحب کی کتابیں ملا ملا کے عمل کی, لیکن جن مسائل میں آگاہ گل پائے گا نہیں پر آپ نے عمل کیا ہی نہیں سولہ مہینے, وضو ہم بھائی کوئی صاحب کے طریقے سے کرتے رہے, امام خمینی نماز اسی طریقے سے پڑھتے رہے, روزہ اسی طریقے سے رکھتے رہے, ذرا امکان تھا کہ چاند کے مسئلے میں آ کر گل پائیگانی کی طرف آئیں گے پتا چلا ان کا وہی مسئلہ ہے جو خود صاحب کا آ بھی رہے تھے, کچھ لوگ تو واپس ان کو بھیج دیا گیا کہ آپ کے ایک ہی مسئلہ. تو جو مسائل پر آپ کو آوائے گل پائیگانی کے سولہ مہینے ضرورت ہی نہیں پڑی آوائے خود کو چھوڑنے, تو آج کے تینوں مرجے کہتے کہ ان میں تو آپ خود صاحب پر ہی باقی رہیں گے. ہاں صرف وہ چند نئے مسائل جس میں سولہ مہینے میں آپ آوائے گل پائیگانی پر, اس میں جو کہ روحانی اور سیستانی فرماتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی صاحب سے رہنا, چاہے آپ گل پائیگانی پر آ بھی گئے پھر بھی نہیں واپس جائیے پہلے مرضی, اور آگاہ راکی کہتے ہیں اس میں تو آخری سے رہنا. تو اگر کسی کے نزدیک مرجعیت صرف آگاہ سیستانی اور روحانی میں ہے تو وہ نئے مسائل میں بھی آگاہ کوئی پہ چلا جائے, پرانے میں تو آئی نئے میں. اور کسی کے نزدیک اگر مرجعیت تین میں سے ایک میں ہے تو اس صورت پرانے میں تو وہ کوئی صاحب پر ہی رہے, جو نئے آئیں اس میں سولہ مہینے میں جو گل پائیگانی پہ آ گیا ان نئے مسائل میں وہ دونوں مستحجین کی توضیع بڑھ کے اس طرح عمل کرے کہ دونوں کی بات پہ عمل ہو جائے. لیکن ایسے کتنے مسائل ہیں, ہاں ہو سکتا ہے قالین پاک کرنے کا مسئلہ کہ آگاہ کوئی کیا مشکل تھا کہ نچوڑنا ہے آگاہ گل پائیگانی کیا نچوڑنا نہیں, اگر آگاہ راکی کی تقریب میں چلے گئے تو ہمیں گل پائیگانی ہی کا مسئلہ ماننا ہے, کیونکہ آگاہ راکی کہتے ہیں جو سب سے آخری مرضی ہے اس کی بات مانی جائے, روحانی اور سیستانی میں چلے گئے وہ کہتے ہیں پہلے کی بات ماننا, اور اگر طے نہ کر پائے تو کوئی اور گل پائیگانی کے مسئلے کو دلا دیں اور اس طرح عمل کیجیے کہ دونوں کی بات ہو جائے. تو آگاہ کوئی نے کہا کہ نچوڑنا ہے قالین کو, آگاہ گل پائیگانی نے کہا نہیں نچوڑنا ہے, جب تک کہ نئے مرضے کا تعین نہ ہو مسئلے پہ اس طرح عمل کریں کہ قالین نجی تو نچوڑیے تاکہ دونوں مجتہد کی بات پہ عمل ہو جائے. کتنی سی بات, کتنے مسئلے ہوں ہاں امام خمینی کے مقلدوں کے لیے شاید زیادہ مسئلے ہوں, اگر وہ امام خمینی کے فوراً بعد آگاہ گل پائیگانی پر آئیں, کیونکہ پھر تو آگاہ گل پائیگانی کی چار سال سے وہ تکلیف کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ امام خمینی سے آگاہ کوئی دے کر پھر آگاہ گل پائیگانی پر تو ان کے لیے بھی سارے پرانے مسائل پہ وہی اب امام خمینی کی طرف توضیع, اور صرف یہ سولہ مہینے میں کچھ نئے مسئلے اس میں ملا ملا کے چل, وہ بھی کتنے دن بس کتنے دن کہ ایک نام طے ہو, اگر آگاہ راکی کا نام طے ہو گئے تو پرانے مسائل میں پہلے مستحد پہ جائے گی, نئے مسائل میں دوسرے مستحد, اور آگاہ سیستانی یا روحانی میں سے کسی کا نام طے ہوا تو پرانے اور نئے دونوں میں پرانے مستحد پہ چلے, اور جب تک نام طے نہ ہو پرانے میں اطمینان رکھیے کہ پہلے مستحد پہ عمل کرنا, نئے مسائل میں دونوں مستحدین کو ملا کے چلے. کون سی یہ مشکل احتیاط, جب واجب تھی تو ہم نے تو اس احتیاط پہ عمل کیا جو آگاہ حکیم کے بعد آئی, یہ تو بہت ہی آسان احتیاط ہوگی. سنا گزارش یہی کہ پندرہ بیس دن حد سے حد ایک مہینے کچھ طے ہو جائے, ہم بھی آپ زیادہ سے زیادہ اتنے دن روکیں, وہ اگر کوئی ایسا عالم آپ کو مل گیا جو ان سب کا وقت ایسے عالم ہیں جو تینوں مجاہدین کے وقت تو بات ہی ختم, روکنے کی ضرورت بھی نہیں, انہیں کو جا کے دے دیں خود. اور اگر ایسا کوئی مستعد نہ ہو تو یہ ایک مہینے سے زیادہ مسئلہ نہیں چلے گا. آگے حکیم کے بعد 14 مرکز مسئلہ ایک سال ڈیڑھ سال چلا اور ہم لوگ احتیاط کرتے رہے. لیکن جیسا آپ نے دیکھا کہ ہمارے پوری کے بعد بھی ایک مہینے کے اندر اندر طے ہو گیا مسئلہ, امام خمینی کے بعد بھی ایک مہینے کے اندر اندر طے ہو گیا, یہاں بھی ہو سکتا ہے. اور جب تک اتنی آسان احتیاط تو میری یہی گزارش, اخبارات کی خبریں ہوں گی, اشتہار ہوں گے, پمفلیٹ ہوں گے, کتابیں نکلیں گے, پوسٹر چھپیں گے, اہل خبرات کے کچھ نام ادھر آئیں گے کچھ ادھر آئیں گے, ان میں سے کسی بھی چیز کو غلط نہ سمجھے, سب صحیح. جیسی جیسی گواہی کسی کے پاس آ رہی ہے وہ آپ کو دے, لیکن آپ کی ذمہ داری احتیاط کے اعتبار سے یہی, جب کوئی فوج اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ کسی ایک مرضی کی ضرورت, حتیٰ یہ کہ وہ عورت کے جسے فرض کیا طلاق چاہیے اس کا شوہر اس کا گلا گھٹے دے رہا, وہ ایک مہینے کیسے ٹھہرے. ہے نا ایسی عورتیں جن سے ان کے شوہر ظلم کر رہے ہیں, وہ لوگ کہیں گے کہ آپ کا مرضی طے ہوتے ہوتے ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے, ہم کیا کریں. ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ ظالم شوہر کی بیوی کو طلاق صرف مرضی نہیں دے سکتا, ہر مستحق دے سکتا. کسی بھی یہ تین مرضی ہیں, ان کے وکیل تینوں کے ہیں پاکستان میں, مرضی ان کا نام مرضی کے طور پہ آئے کہ نہ مستحق تو ہے, ان کے اشتہار میں بھی کوئی شکل. یہ سارے مسئلے آپ کے لوگ حل کر سکتے. جب یہاں تک بات کہ جو عورت مر بھی رہی ہے اس کو ڈر ہے کہ ماں پڑے سے گھر جانا بھی آج مشکل ہے, تب بھی اس کا مسئلہ حل ہوا جا رہا ہے, پھر اب کون سا مسئلہ بچا, اس کی وجہ سے جلد بازی کی جا رہی ہے اور اس جلد بازی کے نتیجے میں اپنے بعد کے اعمال کا نقصان ہو. بھائی تقریب جو ہے یہ عقیدہ تو محبت کا نام نہیں ہے, چاہے لوگ کچھ بھی کہیں لیکن اپنا موقف ہمیشہ بتائے. مقلد آیت اللہ خمینی کا تھا, عاشق امام خمینی کا تھا, اور اس لیے کہ ہر مومن کا یہ طریقہ تقلید جس کی کرے محبت سب سے کرنا اور سب کا احترام ہم پر واجب, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کے لیے جلد بازی کی ضرورت. اب میری گزارشات سمجھ میں آ گئی ورنہ پھر ایسا قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں کسی نے یہ نقطہ تو سمجھایا ہی نہیں کہ جب احتیاط آسان ہے تو 15 دن اور احتیاط کر دو, ہم تو اس لیے گھبرا گئے تھے کہ کہیں جلدی تقلید نہ کرنا پڑے. میری ذمہ داری ختم ہو گئی, میں اس سے زیادہ ان معاملات میں کبھی دخل بھی نہیں دیتا, نہ میں خود اہل خبرہ میں شامل ہوں, نہ میرا براہ راست کوئی رابطہ ہے, نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی. کہ تقلید کس کی ہو رہی ہے, جب سب ہمارے لیے قابل احترام, جس جس کی تقلید ہے اس کے مسئلے ہم بتائیں گے. ہاں اگر کوئی مستحد ہی نہیں اس کی آپ تقلید کرنے لگے وہ ضرور ہم ذکر کریں گے کہ غلط ہے, جب سب مستحد. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے جتنی بھی تقلید کریں آپ کے اعمال صحیح, تو ہمارا کام صرف مسئلہ بتا دینا, باقی لوگوں کو پتا کہ نہ آج تک کسی مستحد کی وکالت لی ہے, نہ کسی کی وکالت سے تعلق ہے, نہ کسی کے اسٹاف میں شامل, نہ کسی کی تبلیغ میری ذمہ داری, نہ سروس دین کی خدمت ہے جو انجام دینا ہے. جتنے نام آتے چار چار پانچ پانچ چھ مستحدین کے مسئلے میں درس میں بتاتا ہوں کہ میرے لیے سب برابر سے قابل احترام, اور جو کہ سب مرضی ہیں وہ اگر کوئی اس کی تکلیف کرتا ہے اس کو غلط نہیں کہہ سکتا, لیکن کوئی مجھ سے پوچھنے آئے تو کہا جائے کہ تکلیف غلط نہیں ہے کسی کی بھی کرتا, ان کے نام آتے ذرا کہہ جائے تو زیادہ بہتر تکلیف ہو سکتی. ہاں یہ بے چینی اور بے صبری اگر اس وقت ہوتی کہ جب امام دنیا سے جاتا تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. الحمدللہ ہمیں اس مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا جو 11 امام کے زمانے میں ان کے ماننے والوں کو سامنا کرنا پڑ رہا. ہمارے لیے تو صرف اتنا مسئلہ ہے کہ کس کی تکلیف, اس میں بھی اگر کبھی کسی غلط کی تکلیف کر لی اور جان بوجھ کے یہ غلط تقلید نہیں کی, کسی معلومات کی کمی کی بنا پہ غلط ہو, گناہگار تو نہیں, وہاں تو مسئلہ ہم ہی دے سکتے. ہاں وہ مسئلہ ہوتا تو یقیناً آپ کو جلدی کرنا ہوتا. کون سا مسئلہ؟ امام کے بعد دوسرے امام تو اتنی جلدی کرنا پڑتی کہ اگر گھرانے کے 18 لاشیں جلدی ریتی پہ پڑے, اور اگر خیمے سارے چل گئے ہیں آخری خیمے میں سارا گھرانا گیا, اور اگر کہیں بچی کے تماچے لگ رہے ہیں اور کہیں جوان بھتیجے کے گولے پڑ رہے ہیں, سب کی ساری چیزیں ایک طرف, پہلے یہ مسئلہ پوچھنا پڑتا اور شانہ جھنجھوڑ کے کہنا پڑتا کہ اے میرے زمانے کے امام مجھے یہ مسئلہ بتاؤ. ہم اس مرحلے سے نہیں گزرتے, چنانچہ ہمارا وہ ہماری وہ ذمہ داری بھی نہیں, لیکن ہمارا سلام علی اور فاطمہ کی شیر جن بیٹی جس نے بتایا کہ جہاں عقیدے کی بات آتی وہاں مومن کو کتنا محتاط ہونا چاہیے. میدان کربلا زینب کبریٰ کا یہ سوال عام حالات میں نہیں, ہر سال سیرت رسول کی تقریر میں مصائب کے جملے آتے ہیں, اس سال ابھی تک نہ آئے تو میں بیان کر دوں, اور وہ یہی کہ تین مصیبتیں ایسی ہیں کہ علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں ان تین مصیبتوں کو کوئی جوان طاقتور اعصاب رکھنے والا بھی برداشت نہیں کر سکتا. ایک اگر کسی کا جوان بیٹا مارا جائے, دیکھیں جوان بیٹے کی موت سننا بہت آسان ہے, اور جن لوگوں کو ابھی اس مرحلے سے نہیں گزرنا پڑا وہ شاید کبھی سوچے بھی کہ ایسا خبر ہے کہ ہم برداشت کر لیں, لیکن جوان بیٹا اپنے توہین کیے بغیر کہہ دیں کہ جوان بیٹا سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس کے بوڑھے والدین کی کیا حالت, ہم اور آپ کو کیا حیثیت رکھتے. ارے اکبر جیسا صاحب مارے پر, اس سے بھی میرے مولا حسین نے کہا جب اکبر گھوڑے سے سوار مقتل کی جانب چلا اور پیچھے بابا کو آتے دیکھا, گھوڑا روڑ کے پوچھا تھا بابا آپ اتنی زحمت کیوں کر رہے ہیں, حسین کو کہنا پڑا تھا اکبر تمہارا کوئی جوان بیٹا نہیں, اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ بوڑھے باپ کے دل پہ اس وقت کیا قیامت گزر رہی. تو ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے, لیکن واقعہ جس بوڑھے باپ کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھے اس کی حالت. لیکن دوسری مصیبت اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے, ارے آگ ایک ایسی مصیبت ہے کہ اتنا ہی قریبی دوست ہے اس کے گھر میں آگ لگے آپ جائیں گے وہ آپ سے توجہ کیسے دے گا. ارے اگر آپ کہیں گے کہ بھائی فلاں مسئلے کو حل کر دو, وہ کہے گا دیکھتے نہیں میرا گھر جل رہا, میری بیٹیاں جل رہی, میری بہنیں جل رہی, پہلے انہیں آگ سے بجاؤں. اور تیسری مصیبت زلزلے کی مصیبت, مگر میرا سلام ہو علی اور فاطمہ کی شیر دل بیٹی زینب کبرا کو, جس کے گھر کے 18 لاشے کربلا کی جلتی ریتی پہ پڑے تھے, جس کے تمام گھر والے آگ میں گرے تھے اور زمین کربلا پہ زلزلہ بھی تھا, مگر زلزلے کے بیچ میں آگ کے درمیان لاشوں کے سامنے سید سجاد سے پوچھتے ہیں بیٹا پہلے ہمیں ہماری شرعی ذمہ داری بتاؤ, ہمارے لیے حکم معبود کیا ہے آگ اور زلزلے کے درمیان. اور آیا باپ ادا جب میرے مولا نے کہا ارے نبی سہارا وہ اما جنگل میں نکل جائیے, زینب اپنے لوٹے ہوئے گھر کو لے کے جنگل میں نکلی, مگر کس طرح نکلی, اس طرح یہ گھرانہ دکھ رہا کہ جب شام ہوئی تو زینب کو کہنا پڑا ام کلثوم بہن ہمارا گھرانہ آخری سے نکل تو گیا مگر جمع نہ ہو سکا, آؤ بچوں کو جمع کرے, علی اور فاطمہ کی بیٹیاں کہیں روتے بچے نظر آئے انہیں لے کے آئی, کہیں سوتے بچے نظر آئے انہیں لے کے آئی, اور کسی جھاڑی کے نیچے جب دو چھوٹے چھوٹے بچے لیٹے نظر آئے تو ایک بہن نے دوسری سے کہا کلثوم آہستہ چلنا سو گئے ہیں, جہاں جائیں گے تو آنکھ نہیں لگے گی, لیکن جب قریب آئی تو دیکھا یہ سوتے ہوئے بچے نہیں ہیں, یہ دو ایسے لاشے ہیں جن کے سینے پہ گھوڑوں کے ڈھابوں کے نشان. زینب نے کہا کلثوم ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں, ایک لاشا تم اٹھاؤ. آئے علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اپنی حالت دیکھی خود آنکھوں میں آنسو آ گئے, قرآن پر روک دیا اب پاس بھیا آج یہ موقع آ گیا کہ لاشے بھی اتنی بہنوں سے اٹھانا پڑ رہے, آئے عباس تیرے نہ ہونے سے تیری بہنوں کو یہ امتحان.
الا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وأجركم على الله. پروردگارا تجھے واسطہ زینب و کلثوم کے اس امتحان کا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ جس اسلام کے لیے یہ قربانیاں دی گئیں خصوصاً مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی اس دین کے احکامات پہ عمل کرتے رہیں. پروردگارا ان مصائب کا واسطہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا ان لاشوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارا نائب امام عنایت اللہ ابو الفائقانی کے سانحہ رحلت کا واسطہ جو ہمارے علماء اور مراجع ان کے سائے کو ہمارے سروں کے سلامت فرما. اور پروردگارا ان تمام مصائب و پریشانیوں اس قسم کے تمام غموں سے ہمیں مکمل نجات دینے کے لیے اپنی آخری حجت واری سے اہل بیت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما.